نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن
حال ہے سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آج آپ لوگوں کا ریزلٹ ہے، دیکھ لیا آپ لوگوں نے؟ اوپر پہلے تھرڈ ٹرم کا ریزلٹ ہوگا، پھر اوور آل ریزلٹ انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کا اوور آل ریزلٹ ہے. فوزیہ کوثر ہاسٹل کی فرسٹ ہیں. اچھا آپ ہیں فوزیہ کوثر. 328.5 ان کے نمبر ہیں، 98% ہے. سیکنڈ ہے شازیہ کوثر 328 98% اور یہ سیکنڈ ہے. اور بشرا جبین تھرڈ ہیں، بشرا جبین تھرڈ ہیں اور ان کے 327.5. اور انگلش گروپ میں ارم مظفر 327.5. اور یہ واقعی ایک جہاد ہے کہ اردو میں پڑھ کے انگریزی میں پرچے دینا اور پھر بھی اتنے نمبر لینا. اب اٹینڈنس کا ہے. اوور آل ریزلٹ جو ہے تھرڈ ٹرم کا، سائمہ بی بی فرسٹ ہیں، سیکنڈ ہیں شازیہ کوثر، تھرڈ ہیں فوزیہ کوثر. اور میرے لیے یہ بات بہت خوشی کی کہ یہ لوگ الہدا میں بھی کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور 100% اٹینڈنس ہے خیر النساء، عالیہ اشفاق جو ہیں وہ آج کل کراچی میں اور بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں کسیٹس کی ریکارڈنگ کا، اور بہت ماسٹر ہوتی جا رہی ہیں دن بدن. رابعہ مسعود بٹ، سائمہ بی بی، ناہید ظفر، سائمہ شاہد، سائمہ بھی الہدا میں کام کر رہی ہیں، اور ساجدہ علی، اور یہ ہیں شمائلہ قمر، زاہدہ بشیر، شائستہ انیس، طیبہ حسن، مریم افضل، امتیاز اختر، نبیلہ سعدیہ. اب فائنل ریزلٹ ہے اور اس کے انعامات انشاءاللہ کنوکیشن پر ہوں گے. صرف اناؤنسمنٹ ہے ریزلٹ کی، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ روٹین کے مطابق نومبر میں کنوکیشن ہوگی انشاءاللہ، جس کی آپ کو اطلاع دی جائے گی. اس میں اوور آل ریزلٹ میں، قرآن کے ریزلٹ میں شازیہ کوثر اول ہیں، 1061.5 ان کے نمبر ہیں، 98%. سائمہ بی بی سیکنڈ ہے اور 1060، ڈیڑھ نمبر کا فرق ہے. اور سمینہ نسرین ملک 1058 ہیں. ارم مظفر انگلش گروپ میں قرآن میں فرسٹ ہیں، 1039 نمبر، 96%. مریم افضل سیکنڈ ہیں، 999.5، 1000 میں سے آدھا نمبر کم. اور سعدیہ نوید پال 958.5 ہے. اور اوور آل ریزلٹ میں شازیہ کوثر فرسٹ ہیں، سائمہ بی بی سیکنڈ ہیں اور نبیلہ سعدیہ تھرڈ ہیں. اور سارے سال میں 100% اٹینڈنس صرف ایک ہے، شمائلہ قمر. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ کرے کہ آخرت میں بھی اسی طرح درجات بلند ہوں. اچھا، اسلام آباد اور پنڈی والوں سے تو اکثر ملاقات رہی ہے بیچ بیچ میں، لیکن جو لوگ دوسرے شہروں سے آئے وہ ذرا لائن بنا کر ادھر سامنے اس طرف کو نکل کے آ جائیں. ایسا ہے کہ کچھ لوگوں سے تو میرے خیال ہے کہ کلاس کے ختم ہونے کے بعد پہلی دفعہ میں ان کو دیکھ رہی ہوں، اور آپ لوگ بھی بہت عرصے کے بعد ملاقات کر رہے ہیں، اس لیے میں چاہوں گی کہ یہ لوگ مختصر الفاظ میں جلدی جلدی نام بتا کے اور تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ آج کل یہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے، میں پہلے لاہور تھی، ریسنٹلی ابھی اسلام آباد آئی ہوں. لاہور میں یہ تھا کہ اسلامک سینٹر میں گلبر میں بچوں کو پڑھا رہی تھی، پھر ہم نے میں نے ساجدہ طاہرہ اور یہ ایک نگہت اسما تھی، ہم نے برانچ کھولی ہے ماڈل ٹاؤن میں. پھر میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تو مجھے اسلام آباد آنا پڑا، تو آج کل میں رفقہ آپا کے ساتھ ان کی برانچ میں کام کر رہی ہوں.
السلام علیکم، میرا نام سالیہ کوکل ہے، اور میں جو ہی گئی تو میری بڑی سسٹر بیمار تھی، ان کے دو آپریشن ہوئے، پہلے تو میں ان کی خدمت میں لگی رہی ہوں، تو آج کل الحمدللہ میں ویکلی درس دے رہی ہوں. ایک فرینڈ ہے میری، اس نے گھر میں جامعہ کھولا ہوا ہے، تو اس کے پاس جاتی ہوں.
السلام علیکم، میرا نام حمیرا ناز ہے، میں چشمہ بیراج سے آئی ہوں. میں ایک اسکول میں پڑھا رہی ہوں اور شام کے ٹائم بچوں کو گھر میں پڑھاتی ہوں، قرآن ہی پڑھا رہی ہوں.
السلام علیکم، میرا نام نکت اسما ہے، اور ہم نے مالٹون میں جیسا بتایا انہوں نے برانچ کھولی ہے، اس میں میں اور سائدہ طاہر ہیں، اور میں تجوید بھی کرواتی ہوں اور قرآن سنتی ہوں اور پھر ویکلی درس بھی دیتی ہوں اور بچوں کو نماز وغیرہ پڑھاتی ہوں، اذکار کرواتی ہوں اور دعائیں یاد کرواتی ہوں.
السلام علیکم، میرا نام امتیاز ہے، فیصل آباد سے ہوں، اور وہاں پہ ایک اسکول میں ایک دن بچوں کا ہے اور ایک دن بڑوں کا قرآن کا، جس طرح ہمارا منڈے کو ہوتا تھا، ادھر میڈم کرواتی تھی ایک رکوع اور تفسیر اور ترجمہ. الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے، لوگوں کو شوق بھی ہے، اور بس ابھی تو یہی. ہاں جی، کچی کالونی ہے، وہاں پہ بھی جاتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ اور بھی شروع کر رہے ہیں، سمر کورس بھی سفر ہم لوگ کروا رہے ہیں، امبر اور راشتہ بھی ہمارے ساتھ ہے وہاں پہ، اور بھی بہت سے لوگ ہیں یہاں سے، ان کا لنک ہے، تو اس دفعہ سمر کورس ہوگا وہاں پہ. اور
میرا نام عمیرہ گل ہے، اور مٹی بہدین سے تعلق ہے. آج کل میں ویکلی کلاس لے رہی ہوں، ہفتے کو کرواتی ہوں، اور روزانہ بچیاں پڑھنے آتی ہیں، قرآن پاک ترجمے سے پڑھا رہی ہوں.
السلام علیکم، میرا نام سعدیہ رفیق ہے، اور منڈی بہدین سے آئی ہوں، اور ویکلی درس ہوتا ہے ہمارے گھر، اور حمیرا بھی میرے ساتھ ہی، مطلب اکٹھے ایک ویک کو حمیرا کے گھر، پھر کچھ دنوں بعد میرے گھر، پھر اسی طرح ایک جگہ اور بھی درس.
السلام علیکم، میرا نام عالیہ مسعود ہے، مدرسہ سے آئی ہوں اور حفظ کر رہی ہوں میں آج کل، اور مدرسہ گھر کے پاس، وہاں ویکلی ہفتے میں دو دفعہ درس کے لیے جاتے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام شبانہ ہے، میں مری سے آئی ہوں، تو مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ مسجد میں آ کے پڑھائیں، تو میری کوشش اب یہ ہے کہ بچے آپ گھر میں آئیں، تو ابھی میں کوشش ہی کر رہی ہوں.
السلام علیکم، میرا نام انیلا ہے، میں گجر والا سے آئی ہوں. سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میڈم سے پڑھ کے یہاں سے کوئی فارغ نہیں رہ سکتا، کچھ نہ کچھ کرے گا ضرور. اور میں الحمدللہ ترجمہ تفسیر کی کلاس کرواتی ہوں، لوگ تو تھوڑے ہیں لیکن الحمدللہ جاری ہے. اس کے علاوہ فقہ کرواتی ہوں، گرامر شروع کروائی ہوئی ہے، دعائیں یاد کرواتی ہوں، اور شام میں بچے پڑھنے آتے ہیں. پارا.
السلام علیکم، میرا نام فوزیہ ہے، میں وہاں سے آئی ہوں، اور میں صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ کو پڑھاتی ہوں، ابھی تک کوئی نہیں ملا، بس یہ ہے کہ لوگوں کا الوداع کا راستہ بتاتی جاتی ہوں اور کسی کو وہاں بھیجتی جاتی ہوں، اپنی ممانی کو بھی بھیج دیا ہے.
یہ ٹریفک پولیس کا کام کر رہی ہیں.
السلام علیکم، میرا نام ساجدہ ہے، میں وہاں سے ہوں، اور ابھی تو مین برانچ میں آ رہی ہوں الوداع میں، انشاءاللہ 31 تک پاس کا اینڈ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے وہاں برانچ کو.
ان کا بھی کچھ کورس رہتا تھا تو وہ پورا کر رہی ہیں.
السلام علیکم، میرا نام بشرا، مری سے ہوں، درس و تدریس کر رہی ہوں، ادھر ادھر محلے میں درس ہوتے ہیں اور شام کو بچوں کو پڑھاتی ہوں، ان دونوں کچھ طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے وہ بس اپنے گھر والا درس کچھ ملتوی ہو گیا، انشاءاللہ وہ کام بھی کر.
تو انشاءاللہ تعالی ان سب کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے ان کے ایڈریس لے کے مین الہدا سے ان کے ساتھ مل کے پھر آگے جو کام بڑھانا ہو تو اس کو.
السلام علیکم، میرا نام عارفہ ہے، میں منصرہ سے ہوں، اور ہم اپنی ریویژن کر رہے ہیں ترجمے کی بھی اور تفسیر کی بھی، اور ساتھ قرآن مجید ضبط کر رہے ہیں، حفظ کیا ہو.
السلام علیکم، میں سرگودا سے ہوں، میرا نام اسما ہے، اور میں بچوں کو ناظر قرآن پڑھا رہی ہوں اور دعائیں وغیرہ کچھ یاد کروا رہی ہوں، اور دو لڑکیوں کو قرآن پاک کا ترجمہ کروا رہی ہوں، اور ویکلی درس دیتی ہوں.
السلام علیکم، میرا نام عمر یونس ہے، میں پنڈی گھر سے آئی ہوں، اٹا کے نزدیک ہے، اور میں جب سے یہاں سے میں نے قرآن مکمل کیا، اس کے بعد میں میڈم کی کسیٹ کے ذریعے باقاعدہ کلاسز لیتی ہوں، میری اسٹوڈینٹس بھی ہیں، اور تجوید میں نے سیکھی تھی وہ بھی میں کروا رہی ہوں، ماشاء اللہ کافی اچھا رسپانس ہے، لیکن جو ہے کہ جتنی کوشش کریں گے مل تو جائے گا، لیکن جو ہے کہ کوشش کرنی پڑے گی الحمد للہ.
اور یہ خوش قسمت ہے کہ اس کی امی ماشاء اللہ اس سے زیادہ اس کی سپورٹر ہیں، اور ان کے خط مجھے آتے رہتے ہیں، اور بہت اچھا لکھتی بھی ہیں اور اپنی کوششوں کا ذکر کرتی رہتی ہیں.
السلام علیکم، میرا نام جویریہ ہے، میں انصرا سے ہوں، اور میں بچوں کو ہی کروا رہی ہوں کورس، اور ساتھ میں اپنا گھر میں حفظ کا ضبط کر رہی ہوں، اور تفسیر کر رہے ہیں میں سادیہ باجی اور عارفہ تینوں ہم لوگ.
السلام علیکم، میں رمزیدہ پروین ہے، میں چشمہ برا سے آئی ہوں، اور شام کو بچوں کو نا اسکول کو پڑھاتی ہوں، اس میں وہی ترجمہ تفصیل بچوں کو.
السلام علیکم، میرا نام فرناز ہے، میں بھی چشمہ بیراج سے آئی ہوں، اور میں آج کل ایک اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہوں، اس کے علاوہ وہاں بچوں کو دعاس بھی پڑھاتی ہوں ساری مختلف، اور اس کے علاوہ ہفتے میں دو دفعہ میں آنٹیوں کو جو ہے وہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھا رہی ہوں.
السلام علیکم، میرا نام اکیلا ہے، مریض سے آئی ہوں، اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہوں اور دعائیں پڑھاتی ہوں بچوں کو، لڑکیاں ہیں ان کو دعائیں پڑھاتی ہوں اور درس بھی دیتی ہوں، اور شام کو گھر میں بچوں کو پڑھاتی ہوں قرآن پاک.
السلام علیکم، میرا نام فرزانہ ہے، میں پنڈلہ خان سے میرا تعلق ہے، چھ لڑکیوں گھر میں قرآن پاک کا ترجمہ اور دعائیں تجوید پڑھاتی ہوں، اور پھر کتاب نماز کی کتاب پڑھاتی ہوں، اس کے علاوہ درس دیتی ہوں، اب سمر کورس کا بھی ارادہ ہے.
السلام علیکم، میرا نام نبیلہ سعدیہ، میں سیالکوٹ سے آئی ہوں، اور وہاں پہ میں ویک میں دو دفعہ درس ہوتے ہیں، ایک اپنے گھر میں خود دیتی ہوں، اور ایک سیرت اسٹڈی سینٹر ہے وہاں پہ میں تجوید کرا رہی ہوں آنٹیوں کو، سمر کورس کرانے کا ارادہ ہے.
السلام علیکم، میرا نام پروین اختر ہے، میں نے ابھی بی اے کے ایگزام دے کے فارغ ہوئی ہوں، اور رمضان کے فوراً بعد میں نے دو آنٹیوں کو پڑھانا شروع کیا تھا، ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتی تھی قرآن ترجمے میں ہم ابھی نہیں پڑھنا چاہتے، ہمیں فقہی مسائل ان کے بہت زیادہ تھے، جو بھی آتی تھی کہتی ہمیں یہ ہے اس طرح کے، ان سوال کے آنسر آپ ہمیں بتائیں، ان کو میں نے بہت گائیڈ کرنے کی کوشش کی، آپ پہلے قرآن پڑھیں آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے فورس کیا، کہتے ہیں کہ نہیں، پھر میں نے ان کو فقہ کی کتابیں جو ہیں سب سے پہلے کتاب طہارت سے شروع کروائی، ان کا پہلے طہارت کے مسائل سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان شاء اللہ میں ان کو قرآن پہ لاؤں گی، اور چھوٹے بچوں کو بھی میں پڑھا رہی ہوں آج کل، دعائیں وغیرہ یاد کرواتی ہوں، اس کے علاوہ میں جہاں بھی جاتی ہوں، یہ نہیں کہ ضروری نہیں کوئی بندہ پکڑ کے بندہ اسپیشل اس کو پڑھائے، جیسے اب میں پیپر دینے گئی تھی تو باجیوں کے گھر میرا رہنا تھا، تو وہاں جا کے ان کو اٹھتے بیٹھتے بچوں کو اٹھتے بیٹھتے بتاتے جو وہاں بھی اٹھتے ایسے ہیں اسلام کے مطابق، پھر دعائیں وغیرہ ساتھ ساتھ، پھر کھانے کے آداب، چلتا پھرتا ایک بندہ منمون ہوتا ہے، اور جہاں پہ پیپر دینے گئی تھی وہاں پہ میں نے مکمل نقاب میں رہی تھی، اور جو بھی ایگزامنر آتا تھا اور لڑکیاں اس طرح سے گھر گھر کے مجھے دیکھتی تھیں، اور پھر اور زیادہ محتاط کہ کسی سے پوچھ رہا نہیں، کوئی بات نہیں کرنی، پیپر صحیح طریقے سے دینا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ایک چلتا پھرتا نمونہ ہے، اور یہ اسکارف اور گاؤن جو ہے وہ ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے گی، جی اس بات میں بہت زیادہ محتاط رہا.
السلام علیکم، میرا نام اسفا ہے، میں ڈیڑھ ماہ سے منڈی بہاؤدین میں ہوں، لیکن باقاعدہ وہاں کوئی درس وغیرہ نہیں شروع کیا، صرف اپنی واجی کو کیسٹ کے ذریعے تفسیر تھوڑی بہت شروع کروائی ہے، اس سے پہلے اسلام آباد میں یہاں پہ درس وغیرہ بھی تھا اور رمضان کا بھی، اور ویسے اپنا قرآن ضبط کر رہی ہوں.
اچھا، آپ میں سے کوئی اور کچھ بتانا چاہے یا کہنا چاہے، کوئی والنٹیئر کرے؟ ہاں آ جا. آپ سب سوچ رکھیں، ابھی میں پوچھتی ہوں آپ سے کہ آپ کو جانے کے بعد سب سے بڑی مشکل کیا پیش آئی؟ ٹھیک ہے، اپنی اگر کافی کتاب ہے تو ذرا اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، چھوٹی سی بات، ٹھیک ہے، کہ سب سے بڑی مشکل کیا پیش آئی، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ آئندہ جب اسٹوڈینٹس ہمارے تیار ہوں تو وہ ان مشکلات کو فیس کرنے کے لیے بھی پریپیئرڈ ہوں.
السلام علیکم، میرا نام اسماعیلہ برہان ہے، اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں جاب کرتی ہوں، لیکن وہاں الحمدللہ اللہ کا نام لے کر تو کام کا آغاز کرتے ہیں، وہاں ایک ٹیچر تھی، میں نے ان سے بات کی کہ یہاں درس کا انتظام شروع کیا جائے، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ 8:30 سے 9 بجے تک درس ہوتا ہے قرآن کا، اب سورہ نساء جا رہی ہے، اور آخر میں میں دعا کرواتی ہوں، کتاب و طہارت میں نے شروع کی ہے وہاں پر یونیورسٹی میں، تمام جو ہمارے آفیسز کی تمام ورکرز کو، اس کے بعد ویسے صبح جو ہے 6 سے 7 بجے تک میں گھر میں ناظرہ بچوں کو پڑھاتی ہوں اور تجوید بھی کرواتی ہوں، پھر 3 بجے جب میں یونیورسٹی سے آتی ہوں 3 سے 6 تک میں گھر میں کلاس لیتی ہوں، ایک بچی ہے جو تفسیر اور ترجمہ دونوں کر رہی ہے، اور اس کے باقاعدہ اسی طرح پیپر لیتی ہوں جیسے یہاں ہم لوگوں کے ہوئے، اور اس کے علاوہ باقی جو بچی ہیں ان کو صرف ترجمہ، کیونکہ وہ تفسیر کرنا چاہ نہیں رہی تھیں، اس کے علاوہ ماشاءاللہ بچے ہیں کہ جو تجوید اور قراءت دونوں کرتے ہیں، اور دعائیں بھی اللہ کا شکر ہے کافی بچے یاد کر رہے ہیں، اور کافی اچھا رسپانس ہے میرے وہاں پر، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی کروائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی برکت ہے کہ بہت زیادہ بچے میرے پاس, اور اکیلے میں اتنا مطلب کوشش بہت کرتی ہوں, اور یہ کہ دو بچیوں کو میں نے اتنا ٹرین کیا ہے کہ مطلب جیسے ہماری یہاں میڈم کے علاوہ سب آجی سنتی تھی سبق, اسی طرح وہ بھی سنتی ہیں, تو مجھے ساتھیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تھینک یو.
بہت اچھا. اور یہ یونیورسٹی کا سن کے تو مجھے بہت خوشی ہوئی, کیونکہ یونیورسٹی ایسی جگہ تھی کہ جہاں کئی دفعہ درس شروع کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوا. تو یہ واقعی مبارکباد کی مستحق ہے کہ جس نے اتنی سخت جگہ پر جا کر یہ کام شروع کر لیا.
یہ میڈم ہی کا بویا ہوا بیج ہے وہاں یونیورسٹی میں بھی, کہ اکثر لوگوں سے سنا جاتا ہے کہ ڈاکٹر فرد ڈاکٹر فرد نام لیا جاتا ہے, اور ڈاکٹر امینہ ناصر ہیں ڈائریکٹر, تو وہ ان کا اسلامک مائنڈ, اور میڈم سے وہ بہت ان کی دوستی ہے شاید, لیکن ایک دینی رشتہ بھی ہے. تو یہ ہے کہ وہ اس بات سے بہت خوش ہیں, کیونکہ کسی ادارے میں آپ اپنی مرضی اتنی زیادہ کر نہیں سکتے, اور خاص طور پر جیسے ایک لوئر اسٹاف ہے یو ڈی سی ایل ڈی سی, لوگ تو اتنا نہیں کر سکتے جب تک ادارے کے سربراہ کا تعاون نہ ہو. تو ان کا بہت زیادہ تعاون ہے, انہی کی وجہ سے ہم لوگ کر رہے ہیں, اور میڈم کی دعائیں.
قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو ابھی ریسنٹلی میں پڑھا کر آئی ہوں, سورۃ المائدہ میں سے, پچھلے سال آپ لوگوں نے بھی پڑھی تھی اور اس وقت تو بہت اثر قبول کیا تھا, لیکن وہ آیت ہمیشہ ہی پڑھتے ہی رہنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ترجمہ تو سب کو آتا ہوگا. یہ آیت انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے کہ من يرتد منكم عن دينه, جو بھی پھر جائے گا تم میں سے اس کے دین سے, جو اس راستے کو چھوڑ دے گا, فسوف يأتي الله بقوم, تو اللہ کچھ اور لوگ لے آئے گا, یحبہم, جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا, ویحبونہ, اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے, اذلتن علی المؤمنین, ایمان والوں کے سامنے بچھے ہوئے نرم مزاج, اذلہ ذلیل کی جمع ہے, ذلیل ہو کے رہنے والے, کوئی تکبر نہیں, کوئی غرور نہیں, کوئی غصہ نہیں, اذلتن علی المؤمنین, عزتن علی الکافرین, کافروں کے مقابلے میں شدید. یہ لوگ یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں گے, کوشش کریں گے, محنت کریں گے, کام کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کریں گے. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, یؤتیہ من یشاء, جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے, یعنی جس کو یہ صفات مل جائیں. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا علم والا ہے, وہ تو دینا چاہتا ہے, کوئی لینے والا تو ہو. قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے, محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو دین کا کام کرنے والوں کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں, آپس میں محبت کرنے والے, آپس میں نرم, ہمدرد, شفیق, ایک دوسرے کے خیر خواہ, اور کافروں کے مقابلے میں شدید, ان کا اثر قبول نہ کرنے والے. تو دین کا کام کرنے کے لیے جب تک یہ صفات نہ آئیں, یحبہم, جب تک اللہ کے محبوب بندے نہ بن جائیں, وہ یحبونہ, اور اللہ سے محبت کرنے والے نہ ہو جائیں, اور لا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت گر کی, کسی کی نصیحت نہ مانے, کیونکہ دین کا کام جب انسان شروع کرتا ہے تو طرح طرح کی نصیحتیں کرنے والے آ جاتے ہیں کہ دیکھو اپنی صحت کا خیال کرو, اپنے بچوں کا کرو, اپنے گھر کا کرو, اپنی جوانی کا کرو, اپنے بڑھاپے کا کرو, اور بہت کچھ, اور ملامتیں ہی ملامتیں, اپنے آپ کو نہیں دیکھا, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, بڑی تبلیغیں کرتے پھرتے ہیں, کبھی اپنے, کبھی پرائے, کبھی کوئی, کبھی کوئی, اور اس راستے سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دیں. لیکن جن کے دلوں میں واقعی اللہ کی محبت ہو, وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے, ان کی زندگی میں چین آ ہی نہیں سکتا, اور چین آئے بھی کس طرح, اس لیے کہ اگلی منزل بڑی سخت ہے. دنیا میں جہالت اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی گمراہی عام ہو چکی ہے کہ جب تک ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو گھلائے گا نہیں، یہ اندھیرا دور نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے پروین نے کہا اور بہت اچھی بات کی کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کرسی پہ بیٹھ کے ہی درس دیں، اگر آپ عمل کا چلتا پھرتا نمونہ ہے، ہر جگہ کوئی خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں، تو آپ ایک مبلغ ہیں، آپ ایک تبلیغ کی حالت میں ہیں، آپ ایک جہاد کی حالت میں ہیں۔ یہ بھی تو جہاد ہے کہ انسان معاشرے کے سارے پریشرز چھوڑ کر پھر اللہ کا بندہ نظر آئے۔ کوئی اور آپ میں سے کچھ بات کرنا چاہے گا؟ جی آ جائیں۔ تو آپ بیچ بیچ میں لکھتے جائیں، سوچتے جائیں کہ آپ کو یہاں سے نکلنے کے بعد اس کام کے راستے میں سب سے بڑی مشکل کیا پیش آئی، اور ہو سکے تو چٹ مجھے دیتے جائیں تاکہ میں ابھی بھی اس کی بات اس پر کرتی جاؤں۔
السلام علیکم۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک اسکول میں پڑھا رہی ہوں، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اب ہمارے اسکول کا ماحول کیسا ہے، کہ جو ہماری اسمبلی کا آغاز ہے سب سے پہلے اسماء الحسنہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ اپنا شروع کیا کرتے تھے کمیونٹی سینٹر میں، اسماء الحسنہ کے بعد پھر ہم قرآن کی جو سورتوں کے نام ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو آج کل ہم نے یہ اسکول میں شروع کیا کہ بریک میں ہم 15 منٹ تو اپنے کھانے پینے میں لگاتے ہیں، 15 منٹ جو سے تمام ٹیچرز قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سنتی ہیں۔ تو اب یہ ہماری پلاننگ ہے کہ پہلے تمام ٹیچرز پڑھ لیں، اس کے بعد وہ کلاس میں جو اپنا پیریڈ ہے اس میں فرسٹ پیریڈ میں تھوڑا تھوڑا ٹائم بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو اس میں سب سے اہم کام جو ہے میڈم کا ہے، اس کے بعد ہماری جو پرنسپل ہیں میڈم شاہدہ نیازی، وہ جس دن ہمارا لاسٹ فنکشن تھا وہ آئی تھیں، اور انہیں اتنا اچھا لگا تھا کہ جب میں یہاں سے کورس کر کے گئی ہوں تو فوراً انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اسکول میں پڑھائیں، اور وہ بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گی آپ سب لوگ ان کے لیے بہت بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور ہمت دے کہ وہ اسی طرح ہماری ہمت بندھاتی رہیں، کیونکہ جہاں ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو میں فوراً میڈم کے پاس جاتی ہوں کہ میڈم یہ کام ایسے ہے کیسے کریں، فوراً وہ ہماری مدد کرتی ہیں۔ میں ہوں اور ایک فورتھ بیچ کی ایک لڑکی ہیں ہاجرہ، ہم دونوں وہاں ٹیچنگ کر رہی ہیں اور دونوں یہ کام کر رہی ہیں۔
اور کوئی بات کرنا چاہے آپ سے؟ اپنے آپ کو پریپئر کریں، ڈرے نہیں گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک بات دوسروں کے لیے بہت سی نیکیوں کے دروازے کھولتے اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور انہوں نے کتنا اچھا طریقہ سوچا ہے کہ یہ ٹیچرز کو بتا رہی ہیں اور ٹیچرز آگے، یعنی کتنا بہترین طریقہ ہے کہ اس جگہ پر ہٹ کرو کہ جہاں سے آگے تیزی سے پھیل جائے۔ اگر یہ خود سب کو پڑھانا چاہیں تو پڑھا نہیں سکیں گی۔
السلام علیکم۔ بس چھوٹی سی بات یہ شیئر کرنا ہے کہ جب میں نے کورس ختم کیا تو میں نے پھر نور الہدا کو جوائن کیا، تو جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے کاؤنسلنگ کرنی ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی ایک اور کام وہاں پہ رکھا ہوا تھا، تو وہاں پہ جو مسز ہدا کام کر رہی تھیں تو ان کے ہسبینڈ ریٹائر ہو گئے اور ان کو اسلام آباد چھوڑنا تھا، انہوں نے کراچی جانا تھا۔ اب میں نے سوچا، اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ کسی کو کام کرنا تھا، تو مجھے ساجدہ نے بتایا کہ ابھی آپ یہ کام کریں۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی، اللہ میں نے تو قرآن پڑھانا تھا اور میں یہاں پہ ایک اور نیت سے آئی تھی، میرے لیے ایک اور کام سامنے آ گیا ہے، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں اتنے دوراہے پہ کھڑی تھی کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر کچھ دن میں نے کام کیا، اور ایک یہ ہے کہ ایج فیکٹر بھی شروع ہے میرے ساتھ، جب میں 2-3 بجے جاتی تھی گھر تو میرا وہ گرمی سے طبیعت بہت خراب ہو جاتی تھی، وہ بھی کچھ ساتھ تھا، لیکن جو اندر تڑپ تھی وہ اور تھی۔ اگر اندر تڑپ نہیں ہوتی تو شاید وہ گرمی مجھے گرمی نہ لگتی، صحیح بات جو میں آپ کو بتاؤں تو، مجھے جو گرمی زیادہ سر پہ بھی چڑھتی تھی اور دماغ پہ بھی چڑھتی تھی وہ یہ تھی کہ میں تو قرآن بھول جاؤں گی، اور مجھے یہی تھا کیونکہ میں نے ایک بہت تڑپ سے قرآن سیکھا اس عمر میں، تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ کے کرم سے ہی وہ سب ہوا، اور مجھے بس یہ تڑپ لگی ہوئی کہ میں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں، بس اس کے علاوہ کوئی دوسری آواز نہیں تھی۔ پھر ایک مہینہ میں نے وہاں پہ کام کیا، پھر میرے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے، مجھے لاہور جانا پڑا۔ وہاں سے میں جو ہی واپس آئی تو محلے میں ایسی بات ہوئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو دنیا میں کیسے کام اٹھتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں۔ ابھی میں ڈبل مائنڈیڈ ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے کدھر جانا ہے، تو میرے محلے میں پڑوس میں ایک خاتون کا مجھے فون آیا کہ بھابھی دیکھیں نا، اب آپ نے تو کورس کر لیا ہے تو آپ کا فرض نہیں بنتا، آپ پہلے محلے کی طرف دیکھیں اپنے۔ میں نے کہا جی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، اور میرے دل میں یہ بات ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو کہتی ہیں تو آپ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، آج میں ایک محفل کر رہی ہوں تو آپ اس میں آ جائیں، تو آپ لیڈیز سے بات کریں۔ ابھی صبح بات ہوئی ہے، شام کو میں 5 بجے ان کے گھر تھی، میں نے لیڈیز سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل تیار، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، کوئی ہمیں پڑھائے، ہم تو انتظار میں ہیں. اگلے دن میں نے سرکولر نکال دیا، میں نے، اور میں نے کہا جی یس اور نو لکھیں، اپنے گھر کا ایڈریس لکھیں اور بتائیں کہ کتنے لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور ہم یہ کروائیں گے، تجوید کروائیں گے، دعائیں یاد کروائیں گے، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، اور اس کے علاوہ تھوڑا تھوڑا فقہ اور تھوڑا تھوڑا حدیث. تو یہ سارا میں نے لکھ کے بھیج دیا کہ یہ پروگرام ہے ہمارا، اور ساتھ میں نے لکھ کے بھیج دیا کہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے، تاکہ کسی کے دماغ میں یہ بات نہ آئے. تو اللہ کا ایسا کرم ہوا، 3 دن کے اندر اندر ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ماشاءاللہ 22 کی کلاس اکٹھی ہو گئی وہاں پہ. اور فوراً ایک خاتون ہے، انہوں نے کہا جی میرا گھر حاضر ہے. ایک اور خاتون کہنے لگی میرا گھر حاضر ہے. تو میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو اس لیے یہ سن رہی ہوں کہ میں اپنے گھر میں کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ ہم 2 میاں بیوی ہیں گھر میں، بچے ہمارے کراچی ہوتے ہیں. اگر میں گھر میں کرتی ہوں، میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھے کالنگ بیل بھی سننا ہے، مجھے ٹیلی فون بھی سننا ہے، میرے مہمان بھی اچانک آ سکتے ہیں، کوئی لاہور سے آ سکتا ہے، کوئی کہیں سے آ سکتا ہے، تو میں تو نہیں کر سکتی کام جب گھر میں ہوں. اور جب میں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہوں تو پھر بھلے پیچھے جو مرضی آئے کوئی، پھر میری ریسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا جی اس لیے میں یہ آفر آپ کی ایکسیپٹ کر رہی ہوں، ورنہ مجھے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے تھا، اس سے بڑی برکت اور کیا ہے. وہ خاتون میں آپ کو بتاؤں ان کے اندر اتنی خیر ہے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں وہ. ان کی مسز نے کہا نہیں میرے گھر میں ہوگا، میں نے 5 سال لاہور میں بھی کروایا تھا، اس لیے کہ میں پاکستان میں ہوں یا نہیں ہوں، میں اسلام آباد میں ہوں یا نہیں ہوں، میرے گھر میں درس چلتا رہے گا، چھٹی نہیں ہوگی، ہمارا گھر کھلا رہتا ہے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ گھر کھلا رہتا ہے، یہ نہیں کہ آج گھر والے جا رہے ہیں تو درس کسی اور جگہ ہم شفٹ کر رہے ہیں. تو سب سے اچھی بات انہوں نے یہ کی، جس دن پہلا درس تھا آپ یقین مانیں میں اس دن بہت روئی، اور میں صبح نفل پڑھے اور میں نے کہا اللہ میاں جو میرے دل میں تڑپ تھی آج وہ تو کر کے دکھا رہا ہے، اور اللہ میاں تو اتنی مدد کر رہا ہے، اور سب کچھ اپنے آپ ہوتا چلا جا رہا ہے. ڈونیشن میں ہمیں وائٹ بورڈ بھی مل گیا ماشاءاللہ سے، کلاس میں پراپر کلاس. تو بس وہ مفتی میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، انشاءاللہ میرے ساتھ کام کریں گی، امی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس وجہ سے وہ بھی اب نیکسٹ ویک سے ہمارے ساتھ کام کریں گی، تو ہم تینوں مل کے انشاءاللہ اس میں کام کریں گے. تو بس ہم ابھی دعائیں یاد کرواتی ہیں ان کو اور بھی کام کر رہی ہیں. تو بتانے کا یہ مقصد تھا کہ وہ خاتون اتنی اچھی، اس دن انہوں نے جس سب کو پہلے کولڈ ڈرنکس دیے پھر بہت اچھی چائے. میں نے کہا جی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں، میرا جی چاہ رہا ہے میں آج دیگیں بناؤں، دیگیں بانٹوں، میرے گھر میں خیر کی باتیں ہو رہی ہیں، میرے گھر میں اللہ کا دین کے درس شروع ہونے والے ہیں، تو میں تو آج دیگیں بانٹوں، آپ مجھے بالکل نہ روکیں، آج کسی بات پہ نہیں روکیں. تو خیر الحمدللہ وہ شروع ہو گیا. اب میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستہ یہ کیسے کھول دیا. ویسے نور الہدا میں فرائیڈے کے فرائیڈے درس دیتی تھی 4 to 6. وہ ایسے ہوتا تھا کہ کلرز آف اسلام کے جو بچے آتے ہیں تو اسی ٹاپک سے میں بڑوں کو پکڑتی تھی، قرآن و حدیث کی روشنی میں نا. تو ذرا وہ مشکل کام ہو جاتا تھا کیونکہ وہ مجھے ڈھونڈنا پڑتا تھا سب، تو وہ مشکل مشکل سبجیکٹس دیتے تھے، کبھی جذبات پہ بات کرو، کبھی فیملی پہ بات کرو، ایموشنز کیا ہوتے ہیں، کیسے کنٹرول کیے جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اسے سیکھا بھی بہت ہے، بہت سیکھا. تو سب آپ ہمارے لیے دعا کریں، میڈم آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کلاس میں برکت ڈالے اور یہ بڑھتی چلی جائے. اور اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ بھی ہے کہ انشاءاللہ سمر سکول کروں گی انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کی مدد کے ساتھ، اور یہ جو 9th 10th کے بچے ہیں خاص طور پہ ان کو مجھے پکڑنا ہے. ہمارے گھر کے پاس ہی بوائز کالج ہے، ماڈل کالج ہے، تو میں پرنسپل سے جا کے ملی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ مجھے یہاں پہ ٹائم دیں، ہفتے میں آپ 2 دن دیں، 3 دن دیں، جیسے آپ کی مرضی ہے، بے شک آپ اسکول اکٹھا کر لیں، بے شک آپ کلاس وائز مجھے کریں. تو انہوں نے بالکل اگری کیا ہے اور بہت خوش بھی ہوئے، اور انہوں نے کہا جی انشاءاللہ ہم آپ کو جلدی آپ کا ٹائم ٹیبل دیتے ہیں، تو انشاءاللہ میں ادھر بچوں کے ساتھ بھی کام شروع کر دوں گی انشاءاللہ تعالی. بس آپ سب کی دعائیں چاہیے. اور جو چھوٹی سی بات جو بہت ضروری ہے آپ کو بتانے والی، کہ جب ہمارے پاس کلاس اکٹھی ہوئی تو مجھے کسی نے نہیں بتایا ہوا تھا کہ جب کلاس اس طرح آتی ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے. میں نے اپنی طرف سے بڑی وہ بڑائی لگائی کہ جی ہم آپ سے سبق بھی سنا کریں گے، ہم آپ کو ٹیسٹ بھی دیا کریں گے، اور آپ سے ٹیسٹ لیا بھی کریں گے. تو کچھ لوگ بھاگ گئے. اب آپ کو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ یہ کام نہیں کیجیے گا، یہ میرا تجربہ.
پھر مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ ایک وہ خاتون میری نظر میں تھی, تو مجھے پتا تھا کہ وہ ایز سچ اسکول میں نہیں پڑھی ہوئی, تو وہ شاید نہیں لکھ بھی سکتی, تو کہیں وہ کمپلیکس کا شکار نہ ہو جائیں. پھر ہم نے کہا ہوا تھا کہ جی آپ رجسٹر لے کے آئیں, ایک پینسل لے کے آئیں. اور یہ بھی میں بتاؤں, پہلا سپارہ اور نورانی قاعدہ جو ہے وہ اسی خاتون نے تحفتاً سب کو دیا تھا جتنے بھی لوگ آئے تھے. تو قاری صاحب کی کسٹ سے میں تجوید کرواتی ہوں, کیونکہ میری اپنی تجوید اچھی نہیں ہے. اب انشاءاللہ شہلا کروائیں گی. اسی کے ساتھ نورانی قاعدہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں, ساتھ میں بھی پڑھ رہی ہوں ان کو. اور میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ میں تو طالب علم ہوں, آپ مجھ سے زیادہ علم میں ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ علم میں ہیں مجھ سے زیادہ, لیکن ہم سب تو یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مل کے اس کتاب کو پڑھیں, کیونکہ یہ تو بار بار پڑھنے والی کتاب ہے, اور جب تک ہم بار بار نہیں پڑھتے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. تو یہ تو آپ سب مجھ پہ احسان کر رہے ہیں, جو آپ سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ تو میری ذات پہ احسان ہے. تو اس طرح کی باتیں پہلے کی, لیکن جو میں نے ان کو بھگا دیا کہ میں سبق بھی سنتے ہیں ہم اور یہ بھی کریں گے, پھر میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا جی آپ پلیز آ جائیں, مجھے پتا ہے کہ آپ کی آنکھیں تھوڑی سی کمزور ہیں, ہم آپ کو بڑا سپارہ بھی دیں گے بڑے لفظوں والا بھی, تو آپ واپس آ جائیں. آپ کیوں چلی گئیں؟ تو کہنے لگی نہیں نہیں وہ, میں نے کہا نہیں نہیں کوئی سبق نہیں سننا, وہ تو جو سنانا چاہتا ہے نا ہم اس سے سنتے ہیں, زبردستی تھوڑی ہے. مجھے پتا آپ مصروف رہتی ہیں, گھر میں اتنے بچے ماشاءاللہ, آپ کھانا بھی بناتی ہیں, یہ بھی کرتی ہیں, میاں بھی باہر ہے, بڑی ذمہ داری ہیں آپ کی, تو آپ پلیز واپس آ جائیں, آپ صرف سنا کریں آنکھیں بند کر کے. تو کہتی ہیں اچھا میں اب آ جاؤں گی نا. پھر اسی طرح ایک دو اور خواتین کو جو مجھے پتا تھا ان کا تھوڑا سا, پھر اب میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب آپ یہ محفل شروع کریں اللہ کے حکم سے, تو یہ باتیں نہیں کریں جو میں نے غلطیاں کی ہیں. تو سب کو, ہمیں سب کو پکڑنا ہے, تو دعا کیجیے.
السلام علیکم. شروع میں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکی رمضان میں, یہ کہ ہماری خواتین کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں, لیکن درس کے لیے میں نے بنانے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی راضی نہیں ہوا. پھر خیر مجھے, میں نے کہا کہ چلو ان کافی بلاک میں بچے بھی کافی سارے ہیں, تو میں نے ان سے ویسے میں نے بات کی نا, میں نے کہا میں چاہتی ہوں کہ بچوں کو پڑھاؤں, تو میری ساس کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے آپ چلی جانا کسی دن, کہہ دینا سب کو. تو وہ آج کل کرتے کرتے کیا ہوا کہ مجھے تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے, اور مجھے ابھی بھی میں کچھ کر رہی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ کم ہے. تو پھر اس کے بعد وہ خود ہی آ گئی, انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے پڑھ لیں, اور آپ نے جہاں سے پڑھا ہوا ہے تو یہ کہ بچے تھوڑے سے بچوں کی تربیت ہو جائے, میرے بچے بہت تھوڑے سے بدتمیز ہیں. تو یہ کہ تینوں لڑکے تھے, تینوں کے تینوں کے بیٹے, اور پھر وہ ان کو میں نے بلایا, پھر دو اور آ گئی, ایک ہے وہ پارلر چلاتی ہیں, تو ان کے بچے آ گئے میرے پاس, پانچ بچے ہو گئے میرے پاس, ان کو میں نے مسنون دعائیں یہ ساری صبح کی شام کی, اور ہمیشہ ہر چیز پریکٹیکلی کرائی. یہ کہ کھانا کھانے کی میں نے ان کی پارٹی کی, کھانا کھانے کے لیے ساروں کو اس طرح سے بٹھایا, پھر کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں اس طرح سے ان کو جلدی یاد ہوئی. پھر میں نے ان کو سنت کا بتایا, پھر انہیں سننا بیگ بنا کے دیا وہ جو ہمیں کلرز آف اسلام والوں نے کرایا تھا. پھر اس کے بعد اب میں مئی سے, پانچ مئی سے میں اسکول ہے ادھر ایف ٹین تھری میں, ایم ای ایس 2000, یہ محسن ایجوکیشن سسٹم آف 2000 ہے, یہ تقریباً اگست سے اسٹارٹ ہوا ہے اسکول, وہاں پہ میں ایز اے ناظرہ اور حفظ کی ٹیچر کے کام کر رہی ہوں. تو اب میں نے اسکول میں بچوں کو اسماء الحسنہ کرانے شروع کیے ہیں, اور یہ کہ ہم سمر کیمپ بھی کریں گے, تو سر مجھے کہہ رہے تھے کہ سمر میں آپ آ جائیں گی, میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو پہلے ہی میرا کافی ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے, میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ کروں. تو یہ کہ اب سیکنڈ ٹائم میں انہی کے گھر میں آئی ایٹ تھری میں ان کا ہے مین آفس, یہ محسن فاؤنڈیشن ہے, وہاں پہ میں سیکنڈ ٹائم میں, وہاں پہ وہ بچوں کو ناظرہ کرا رہے ہیں, اور وہاں پہ عربی گرامر کی کلاس ہوتی ہے, اور علم التجوید وہ بھی ہو رہی ہے. تو شروع میں تو میں نے اٹینڈ کی, لیکن آج کل تھوڑی سی میری طبیعت بھی خراب ہوگی, اور اسکول میں یہ کہ ٹیچرس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کمپیوٹر کورس بھی کرے, تو اس کی وجہ سے یہ کہ میں سیکنڈ ٹائم میں جاتی تو ہوں لیکن ایک دو دن یا تین دن چھوڑ کے. تو یہ کہ وہاں پہ بھی جو بچے ہیں ان کو بھی اسماء الحسنہ کرائے ہیں, اور دعائیں جو جتنی قرآن کے بعد کی دعائیں ہیں, اور قرآن سے پہلے جتنی مسنون قرآنی اور ساری جتنی بھی دعائیں ہم نے کرائی ہیں وہ ساری میں نے ان کو لکھ کے دی ہیں, اور وہ خود بھی کرا رہی ہیں. اور یہ کہ میری سے کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو میں ان کو سارا, میں نے الہدا کا جتنا جو میرا پاس تھا سارا میں نے ان کو دیا. بلکہ مجھے یہ جاب جو ملی ہے نا, انہیں جب یہ پتہ چلا کہ میں نے الہدا سے کورس کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ تو لازمی آپ سمجھے, انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا, میری کوئی ڈگری یا میں نے ایف اے کیا یا بی اے, انہوں نے کہا بس آپ نے الہدا سے کورس کیا ٹھیک ہے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ایون کہ انہوں نے کہا آپ اپنے ڈاکومنٹس بھی مجھے نہ دیں, تو میں نے کہا کہ نہیں میں آپ کو ڈاکومنٹس تو دوں گی. تو یہ کہ اب سیکنڈ ٹائم میں ان کے گھر بھی جاتی ہوں, جب گھر جاتی ہوں اپنے
تو ان کے ساتھ کام بھی کرا رہی ہوں.
اچھا بس سب تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھیں کہ ٹائم بہت محدود ہے، اس لیے مختصر بات پہلے سے ہی سوچ کے رکھیں اور چھوٹی بات کریں.
السلام علیکم میڈم، مجھے آپ سے صرف دو سوال کرنے تھے. خواتین جب آتی ہیں ون ڈش پارٹی میں تو بہت میجورٹی ان کی موجود ہوتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں خواتین گھر سے نکلتی نہیں ہیں. اس کا سبب، اور میں پریشان بھی اسی لیے ہوں کیونکہ پہلے تو شروع میں بہت خواتین آئیں، اب کم ہوتے ہوتے وہ بالکل ہی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے.
صحیح، اس میں ہمیشہ ہمیں وجوہات پوچھ لینی چاہیے کہ جس ایک دفعہ کوئی آیا پھر نہیں آیا تو اسے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کیوں نہیں آئے، خیریت ہے؟ یا اگر وہ خود نہیں بتاتا تو کسی اور کے ذریعے. مثلا ابھی زاہدہ نے جو بات کی بہت اچھی تھی کہ انہوں نے خود ہی بھانپ لیا کہ ایک شخص اتنے جوش و خروش سے اتنا تعاون کر رہا ہے اور ایک دم وہ چھٹی کر گیا ہے، کیا وجہ ہوئی؟ تو انہوں نے پھر وجہ معلوم کر کے اس کو پھر کال کیا اور اس سے معلوم کیا اور اس سبب کو دور کر دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ کہ وہ مشکل حل ہو گئی. تو ہمیشہ جہاں بھی، مثلا آپ دیکھیں کہ اگر یہ سٹینڈ یہاں سے گر جاتا ہے نیچے، تو مجھے ضرور معلوم کرنا ہوگا کہ کیا وجہ ہوئی، کیا وہ صحیح رکھا ہوا نہیں تھا، یا یہ کہ دیکھنے میں کوئی فرق آیا ہے، یا غلطی کہاں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ضرور معلوم کریں کہ لوگوں کو کیا پسند نہیں آ رہا، لوگوں کو ٹائم پسند نہیں، لوگوں کو ڈیوریشن پسند نہیں، لوگوں کو فاصلہ بہت پڑ رہا ہے، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں کو کیا مشکل ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ لوگوں سے فیڈ بیک لیں گے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. ڈائریکٹ فیڈ بیک کیا ہے؟ کہ آپ ڈائریکٹ مل کے یا فون کر کے ان سے وجہ پوچھ لیں. اور انڈائریکٹ کیا ہے؟ کہ دوسروں سے معلوم کر لیں اور پھر ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں. میں عموماً غور کرتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ، مثلا پی سی کا درس سالہا سال سے چل رہا ہے اور الحمدللہ اس میں کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، اور وہاں سے ہمارے بے شمار لوگ مختلف برانچز میں پڑھنے لگے، پھر اور لوگ اس میں شریک ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے لیے اٹریکشن کی چیز کیا ہے؟ اس میں دیکھتی ہوں کہ ایک، ہم نے ہمیشہ ٹائم اس طرح رکھا کہ جو لوگوں کو سوٹ کرتا ہو. دوسرا یہ کہ ٹائم پہ شروع کیا اور ٹائم پہ ختم کر دیا. اور تیسرا یہ کہ کوئی ایسی بات ان کو بتائی جو واقعی ان کو فائدہ دے. اگر ہم دین کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کے فائدے کی نہیں، تو اس میں بھی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ کیسٹ سے درس تیار کر کے دینے میں سو کوئی حرج نہیں، یہ تو کلاس میں کئی دفعہ بات ہوئی، اور اس کی ہر شخص کو اجازت ہے جس طرح بھی چاہے ان کو یوز کرے، اس کو سنوا دے یا خود سن کے اس کو ریپروڈیوس کرے، یا اس میں اور چیزیں ملا کے جو مختلف تفاسیر سے. تو وہ تو اپنی سہولت اور آڈینس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کیا چاہیے. جیسے ابھی کسی اور نے بات کی کہ کچھ خواتین تھیں وہ ترجمہ پڑھنے میں انٹرسٹڈ کم تھی، لیکن ان کو مسئلے مسائل کا بڑا شوق تھا. تو اب اس میں کیا کیا انہوں نے کہ کتاب الطہارہ شروع کر دی. یعنی لوگ کیا چاہتے ہیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو چینلائز کرنا پڑتا ہے، لیکن بعض اوقات ان کی ریکوائرمنٹ جو زیادہ ارجنٹ ہو سکتی ہے وہ پوری کرنی پڑتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ احکامات والی آیات نہیں سمجھ پاتے. مثلا عام دیہاتی گھریلو خواتین ہیں، ان کو اگر آپ سود کی آیات پڑھا رہے ہیں یا طلاق کے مسائل پڑھا رہے ہیں یا اور چیزیں پڑھا رہے ہیں، تو وہ کیا کریں گی؟ ان کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ بات کریں جو ان کی ضرورت کی ہو اور ان کے فائدے کی ہو. یاد رکھیں کہ جب لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، خواہ وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ پھر بھی آپ کے پاس آ جائیں گے. جب آپ کی ذات سے ان کو فائدہ پہنچے گا، یہ اصول زندگی میں یاد رکھیں، اگر آپ کی ذات دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، تو خواہ وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھیں یا خود کو آپ کا دشمن ظاہر کریں، پھر بھی وہ آپ کے پاس آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے آئیں گے. دنیا میں مفاد پرستی اتنی زیادہ ہے کہ ہر شخص مفاد کا بندہ بن گیا ہے، اس مٹیریلسٹک لائف میں خاص طور پر، کہ لوگ صرف ان چیزوں کی طرف رجحان کرتے ہیں جہاں سے ان کو فائدہ نظر آتا ہے. اگر ہم دین اس طرح پیش کریں کہ جو ان کو احساس دلائے کہ یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، ان کی دنیا کے لیے کس طرح فائدہ مند ہے اور ان کی آخرت کے لیے کس طرح فائدہ مند ہے، تو پھر اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی پھر راہ مشکل نہیں. لیکن جب تک لوگوں کو یہ فیلنگ آئے کہ دین ان کے مفاد پہ ضرب ڈال رہا ہے یا ان کو نقصان دے رہا ہے، یا آپ کا پیش کرنے کا انداز ایسا ہے کہ انہیں یہ محسوس ہو کہ وہ مصیبت میں پڑ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ بھاگ جائیں گے، وہ نہیں آئیں گے. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، یعنی قرآن لوگوں کو ستانے کے لیے نہیں آیا، لوگوں کو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آپ کا میسج کیا ہونا چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھ کر دو چیزیں آپ سے دور ہوں گی، خوف بھی اور غم بھی، اور یہی دو امراض ہیں آج کے دور کے جنہوں نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، یا مستقبل کے خوف میں ہے یا کسی غم میں مبتلا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالی جب آپ اس کو یوزفل چیز بنائیں گے تو لوگ کہیں کہیں سے دوڑ دوڑ کر آئیں گے، وقت لگائیں گے اور ہر طرح سے وہاں پہنچیں گے۔ اب جیسے کراچی میں میں نے کام شروع کیا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ کراچی میں فاصلے بھی بہت ہیں، رش بھی بہت ہے۔ ایک تو ہوتا نا صرف فاصلہ، فاصلے کے ساتھ رش شامل ہو جائے تو کتنی کتنی دیر رستے میں لگ جاتی، اور گرمی بھی بہت ہے۔ یہاں تو میں دیکھ رہی ہوں اس کے مقابلے میں وہ نہ ہیومیڈیٹی ہے، نہ گرمی ہے، نہ گھبراہٹ ہے۔ وہاں کا موسم ہی اتنا گھبراہٹ والا کہ ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تھکا تھکا سا انسان، یعنی وہ فریشنس نہیں آتی جو یہاں آ کے مجھے محسوس ہوتی ہے۔ لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اس کے باوجود آپ یقین کریں کہ بعض خواتین 60s میں ہیں، بعض ہارٹ پیشنٹس ہیں، کیونکہ ہمارے پاس 90% جو ہیں وہ خواتین ہیں، اور میں نے بہت خوشی کے ساتھ ان کو لیا کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ خواتین جب کسی چیز میں ڈٹرمنڈ ہو جاتی ہیں تو وہ کام کر گزرتی ہیں۔ بچیاں دوسروں کے پریشرز قبول کر لیتی ہیں لیکن خواتین نہیں کرتی، کیونکہ اپنی جگہ پہ وہ اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہیں، گھر والوں سے بھی اور بھی آس پاس وہ سب چیزوں کو سنبھال لیتی۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ سوچیں کہ اچھا یہ خواتین ہیں کتنے سال کام کریں گی، نہیں، اگر انہیں آئندہ 5 سال بھی دین کا کام کرنے کا موقع مل گیا کہ 5 کے بعد وہ زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں یا کچھ، صرف 5 سال، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایسی چراغ جلا جائیں گی انشاءاللہ کہ جو ان کے بعد پھر مزید آگے جلتے چلے جائیں گے۔ اور جب بعض اوقات مجھے یہاں اس بات کی تکلیف پہنچتی تھی کہ لوگ پڑھ جاتے ہیں اور پھر کام نہیں کرتے، تو پھر مجھے یہی آیت یاد آتی، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اور مجھے عملی طور پر وہ گروپ کراچی میں نظر آتا ہے کہ جو اتنے جوش اور جذبے سے اور اتنے شوق سے کام کر رہے ہیں اور جو اس بات میں بھی انشاءاللہ ڈیٹرمنٹ ہے کہ آگے بھی کرنا ہے، تو اگر ان میں سے ہر ایک نے تھوڑا تھوڑا بھی کیا تو کئی چراغ انشاءاللہ جل اٹھیں گے۔ یہ کسی نے سوال لکھا ہے کہ میڈم ایمان دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، عمل تو کرتے ہیں لیکن نیت بعض اوقات خراب ہوتی، دوسری بات یہ کہ درس وغیرہ دیتے ہوئے بھی بعض دفعہ نیت خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی، ریاکاری کا خیال جب آ جاتا ہے تو پھر بعض اوقات عمل رک جاتا ہے، تب اس سے ڈر لگتا ہے کہ دوسروں کو تو بتاتے ہیں خود تو عمل ہو نہیں سکتا، اس وجہ سے بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ کیا خوبصورت شیطان کا جال ہے جس میں وہ ٹریپ کرتا ہے، یہ سراسر ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ کون انسان ہے کہ جس پہ شیطان حملہ نہیں کرتا؟ سب پہ کرتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا ہم مبصرون، کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کے چھو بھی جاتا ہے تو ہوش میں آ جاتے ہیں اور فوراً دیکھنے لگتے ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ مجھے عمل سے روکنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ سارا کنکلوڈ ہو کے کہاں نتیجہ نکلا، کہ خود بھی کچھ نہ کرو۔ پہلے کیا آیا کہ تم تو یہ ساری نیکی کر رہی ہو دوسروں کو دکھانے کے لیے، اچھا ٹھیک ہے پھر دوسروں کو نہیں بتاتے، اچھا اگر بتاتے ہو تو کیا فائدہ دوسروں کو بتانے کا جب خود عمل نہیں کرتے، عمل نہیں ہے تو بتانا کیا، جب بتانا نہیں تو خود بھی عمل نہیں، اور کرتے کرتے انسان زیرو لیول پہ آ جائے۔ یہ اس وسوسے سے آپ دیکھیں کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ انسان بد عمل ہو جائے یا بتانا چھوڑ دے، اس کا حل یہ ہے کہ بتاتا چلا جائے اور نیت کنٹرول کرتا چلا جائے اور اللہ سے دعا مانگتا چلا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ آپ کو احساس ہوگا اتنا زیادہ اللہ سے تعلق بھی ہو جائے گا۔ اور ہر روز اپنی دعا میں یہ دعا خاص طور پر یاد رکھیں کہ اللہ تو ہمیں ریاکاری سے بچا، لیکن عمل نہیں چھوڑنا، یعنی اگر بتانا چھوڑ دیا تو یاد رکھیں اپنا عمل بھی چھوٹ جائے گا۔ جب آپ دوسروں کو نہیں بتاتے تو خود بھی نہیں عمل کر سکتے۔ اپنی مشکلات لکھ کے یہاں چھوڑتے جائیں تاکہ میں اس پر تھوڑی تھوڑی بات بھی کروں تاکہ ان مشکلات سے نکل کر آپ اپنے آپ کو یوزفل بنائیں۔
السلام علیکم، میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ مجھے بھی اس طرح کا مسئلہ پیش آیا تھا اور بالکل یہی خیال میرے ذہن میں آتے تھے، اور مجھے جس بات سے ہیلپ ملی وہ یہ تھا کہ میں کلرز آف اسلام کا جو چائلڈ سائیکالوجی میں مٹیریل تھا کچھ وہ پڑھ رہی تھی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہاؤ ڈو یو لرن، آپ سیکھتے کیسے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ ہم سننے سے اور پڑھنے سے سیکھتے نا، اور اس میں تھا کہ سب سے زیادہ پرسنٹیج تھی 90% آف واٹ یو ڈو از واٹ یو لرن اور 70% آف واٹ یو سے۔ تو مجھے یہ خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں گی نہیں تو آئی ول نیور لرن دس، بیکاز 70% آف مائی لرننگ جو ہے وہ اس سے آ رہی جو میں بول رہی ہوں، اور 90% اسے جو میں کر رہی ہوں، اور صرف 20% اور 30% ہے جو ہم سننے اور پڑھنے سیکھتے ہیں. سو اس سے مجھے بہت ہیلپ ملی تھی.
بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ 90% جو عمل ہے آپ کا، اور 70% جو آپ کہہ رہے ہیں، اور 20-30% ہے جو آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. تو زیادہ پھر آپ نے سیکھا کہاں سے؟ سمجھ میں آئی یہ بات کہ کوئی نہیں آئی؟ بتانے سے، کرنے سے. اور یہ جو مجھے پیغام آیا ہے کہ پھر وہ عمل کو دل نہیں چاہتا اور پھر بتانے کو دل نہیں چاہتا، اس طرح کا کوئی خیال آئے آپ کہیں یہ مکمل شیطان کا حملہ ہے، اور شیطان کے حملے سے بچنے کی دعا پڑھنی شروع کر دیں. آپ بتاتے چلے جائیں، بتاتے چلے جائیں، ایک دن آئے گا کہ نیت بھی سٹیبل ہوتی جائے گی. اور یہ ایک دم نہیں آتا، دس اوور نائٹ چینج نہیں ہو سکتا. میں اب تک اپنے آپ سے جنگ کرتی ہوں اور ہر روز امپروو کرتی ہوں، قطرہ قطرہ امپروو کرتی ہوں.
السلام علیکم. پہلی بات تو انہی کے جو انہوں نے کمنٹ لکھ کر بھیجا اس پر، کہ مجھے بھی کبھی یہ فیل ہوتا تھا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہونے لگی ہے، جذبہ نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا میرا درس دینے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن میں چونکہ کمٹمنٹ کر چکی ہوتی تھی اس لیے میں بس مجبوراً اٹھ جایا کرتی تھی. پھر میں نے فیل کیا کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ کی باتوں سے دور رہتی ہوں میرے اندر اللہ کی محبت بجھنے لگتی ہے، لیکن جب میں لوگوں کو اللہ کی بات بتا رہی ہوتی ہوں نا تو میرے اندر وہ چیز سلگنے لگتی ہے، دوبارہ سے سلگنے شروع ہو جاتی ہے. اور اتنا زیادہ میں نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ اب تو میرا دل یہ چاہتا ہے میں کوئی ایک مومنٹ نہیں ویسٹ کرتی اپنی زندگی کا، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کی آگ بجھ جائے. مجھے اتنا خوف لگا ہوتا ہے نا اس کا، مجھے جب بھی موقع ملتا ہے، نہ بھی ملے نا تو میں ڈھونڈ لیتی ہوں موقع، اور کسی نہ کسی کو اللہ کی کوئی بات بتانی ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ فیل کریں گے اس کو، کہ جب آپ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنے آڈینس سے دراصل انرجی گین کر رہے ہوتے ہیں. جب لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا اور وہ رسپانس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر انرجی کا ایک بڑا سا خزانہ جمع ہو رہا ہوتا ہے. پھر آپ اور زیادہ جذبے سے بتاتے ہیں، ان کا اور اچھا رسپانس آتا ہے. اس طرح یہ ایک ایور انکریزنگ پروسیس بن جاتا ہے. اس لیے جب کبھی بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کم ہونے لگی ہے، فوراً کسی کو پکڑیں اور اس سے اللہ کی باتیں کرنی شروع کر دیں. دوسرا یہ کہ جب کبھی بھی ہم یہ محسوس کریں، جیسا کہ انہوں نے اپنا مسئلہ لکھا، تو دراصل شیطان ہم سے یہ چاہتا ہے کہ عمل سے روک دے. اگر جذبہ نہیں بھی ہے، اگر روح نہیں بھی ہے، پھر بھی عمل کریں. اچھے بادشاہوں کے یہاں نا نقل لے جانے پر بھی انعام مل جاتا ہے، اور اللہ سے اچھا بادشاہ کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس عمل کی نقل پر ہی انعام مل جائے. ٹھیک، اس لیے کبھی بھی نہیں رکنا عمل سے. تیسری بات یہ کہ مجھے ایک بہت تکلیف دہ تجربہ ہوا، اور لٹرلی اس ایکسپیرینس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. میں 2-3 دن پہلے کسی سے ملی ہوں، وہ خاتون تقریباً 30 سال سے قرآن پڑھا رہی ہیں، انتہائی فلوئنٹلی وہ پڑھتی ہیں، پورے قرآن کا ترجمہ، آیات، سورت، ایک ایک چیز انہیں ازبر ہے. اور ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو عذاب قبر پہ یقین نہیں رکھتی. انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی نہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں جو تھیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا، مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ میں نماز میں تحیات نہیں پڑھتی اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ صرف قرآن پڑھو جو تم نماز میں آسانی سے پڑھ سکتے ہو. میں بات کر رہی تھی اور میری صدمے سے یہ حالت تھی کہ میں بول نہیں پا رہی تھی، اور میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بات کا سرا کہاں سے پکڑوں. اور وہ مسلسل بول رہی تھی، قرآن کی آیات کوٹ کر رہی تھی، دیکھو اس آیت میں یہ لکھا ہے، یہ دلیل ہے. وہ ایک انہوں نے سورہ نبا کی آیت کوٹ کی کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ یہ دیکھو اگر عذاب ہوتا قبر میں تو وہ کیوں کہتے کہ ہم مٹی ہو جائیں، دوبارہ قبر میں چلے جائیں. اور بھی بہت سی انہوں نے ایسی کی. خیر ان دا مین ٹائم مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھتی جا رہی تھی اور بالکل مجھے اتنا میرے پر صدمہ طاری تھا کہ مجھے یہ تک نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ مجھے دراصل افسوس کس بات کا ہے. خیر اسی دوران جب میں نماز پڑھ کے واپس ان کے پاس جا کر بیٹھی اور انہوں نے دوبارہ وہی ڈسکشن اسٹارٹ کر دی، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آخر ہمیں احادیث پہ بھی بلیو کرنا چاہیے، ہر بات تو ہم قرآن سے نہیں لے سکتے نا. کہتی ہیں ہاں میں حدیث پہ مانتی ہوں لیکن صرف ان احادیث کو جو قرآن سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتی. تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو نہیں مانتی؟ تو کہنے لگی کہ نہیں ان میں سے میں صرف وہ لیتی ہوں.
اور مجھے جو قرآن سے ان کے خیال میں کنٹراڈکٹ نہیں کرتی. پھر میں نے پوچھا اچھا آپ قرآن کا لیکچر جو دیتی ہیں وہ کہاں سے پریپئر کرتی ہیں؟ کہتی میں صرف قرآن سے پڑھتی ہوں. اور مجھے اتنا افسوس تھا کہ وہ درس دیتی ہیں, 30 سال سے وہ درس دے رہی ہیں, 30 سال بعد قرآن پڑھانے کے بعد آج وہ بھٹک سکتی ہیں. اور مجھے بار بار یاد آ رہا تھا کہ عالم کا بھٹکنا عالم کا بھٹکنا ہے. اور میرا مجھے سمجھ نہیں آ رہا, پہلی بات تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیونکہ اس طرح کے اور بھی کیسز مجھ سے ٹکرائے, پہلی بات تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ ایسے تمام لوگ جب آپ کو ملیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا انتہائی ریجڈ ہیں, اور وہ آپ کی قطعاً کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ آلریڈی ذہنی طور پر تیار ہیں کہ انہوں نے آپ کی بات نہیں سننی, نہیں ماننی, پھر کیا کیا جائے. دوسرا یہ مجھے جو خوف آیا, اور میں نے سوچا کہ میں قرآن پڑھتی ہوں اور میں قرآن پڑھاتی ہوں اور میں کتنی مطمئن ہوں نا, وہ بھی تو اتنی ہی مطمئن ہوں گی اپنی جگہ پر کہ میں قرآن پڑھتی ہوں, میں قرآن پڑھاتی ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں. پتہ نہیں یہ تو ان کی غلطی تھی جو مجھے نظر آ گئی, معلوم نہیں میں کون سی ایسی غلطی کر رہی ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. اور مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم اپنے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام کیسے ڈیولپ کریں.
پہلی بات تو یہ کہ ایسے لوگ ملک میں بہت سارے موجود ہیں, ایسے ادارے موجود ہیں. اسلام آباد میں یہ چیزیں کم ہیں نسبتاً, کراچی لاہور اور بڑے شہروں میں ویل اسٹیبلشڈ ہیں یہ ساری آرگنائزیشنز, اور ان کے جو ادارے ہیں دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں, موسٹ ماڈرن فیسلٹیز موجود ہیں, مفت لٹریچر بانٹتے ہیں, اور بے شمار پڑھے لکھے ٹیلنٹڈ انٹلیکچوئلز کو انہوں نے انہی باتوں سے قائل کیا ہے. خود میرے درس میں آنے والے کئی لوگ اسی ذہن کے تھے, لیکن الحمدللہ جب انہوں نے پورا قرآن رمضان میں سنا تو ان کی مینٹلٹی چینج ہوئی. کیونکہ یہ لوگ جو درس دینے کا ایک سیناریو ہے, جو صرف درس دیتے ہیں, چند آیتیں اٹھائیں اور ان کو جس طرح مرضی چاہے ایکسپلین کر دیا, یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ کورس شروع کیا تھا الہدا کا, کہ پورے قرآن سے گزارو لوگوں کو, جو آئے ان کو, جو کلاس میں آئے وہ بھی پورے سے لفظ لفظ گزریں, اور جو رمضان میں آئے وہ بھی پورے سے گزریں. تو اس کا حل یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تو آپ ٹکرائیں مت. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ سننا نہیں چاہتے تو اللہ بھی ان کے کانوں پہ مہر لگا دیتا ہے, جو سوچنا نہیں چاہتے تو ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی. ان کا حل صرف دعا ہے کہ اللہ ان کے دل پھیرے. ہم نہیں پھیر سکتے, ہم کسی کا بھی نہیں پھیر سکتے, تو ایسوں کو تو کہاں سے پھیر سکیں گے. ہر درس دینے والا یاد رکھے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں, ہماری کوشش سے نہیں کسی کو ہدایت ملتی, اللہ چاہتا ہے تو ملتی. وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. کہ اگر وہ مٹی بھی پھینکی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں, کہ یہ اللہ نے پھینکی ہے اصل میں, تو جب تک اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ ماسز کو قرآن کی اصل روح سے قریب کرو. رمضان کا موقع بہترین موقع ہوتا ہے, دو بھی مل جائیں, چار بھی مل جائیں, ایک بھی مل جائے, اس کے ساتھ پورا قرآن پڑھو. اور اس کو اگر 20 لوگ نہیں سنے نا اور ایک نے صرف سن لیا تو کیا ہے, ایٹ لیسٹ آپ نے جو بولا آپ کا اپنا تو سارا ریوائیو ہو گیا. میں بعض وقت قرآن سے جب پڑھاتی ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم اتنی جگہوں سے پڑھتے ہیں, یہ بات جو آپ نے سمجھائی وہ ہمیں سمجھ آ گئی, کیوں ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ اس کی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ساتھ ہے, اور وہ مدد اس لیے بھی ہے نا کہ آپ ایک قدم اللہ کی طرف چلو نا تو 10 قدم آتا ہے. میں نے کہا میں سال میں 2 دفعہ قرآن اللہ کے فضل سے پورا کر لیتی ہوں, ایک دفعہ رمضان میں یعنی پڑھانے میں, اور ایک دفعہ سال میں لفظ لفظ کا جو ترجمہ ہوتا ہے. میں نے کہا کہ اس سے یعنی ابھی ایک سرا ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا, وہ ایک سرکل میں ہوں. تو میں نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ایک قدم چلو 10 آتا ہے, تو کیا جب میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ آگے بڑھتی ہوں تو اللہ کی مدد میرے ساتھ نہیں آتی ہوگی؟ یہ اللہ کی مدد ہے جو آتی ہے, جس کی بنیاد پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھا پاتی ہوں. میرے اندر نہ ذہانت ہے وہ, نہ علم ہے, نہ کمال ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایک تڑپ ضرور ہے اور اللہ کی خاطر کرنے کا جذبہ ضرور ہے اور محنت ہے. آپ دیکھیں کہ میرے جسم کا حال کیا ہو گیا ہے. بعض وقت میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں کوئی ایکسرسائز کلب جوائن کر کے تو اپنے آپ کو سلم سمارٹ کر لوں اور ڈائٹنگ کر لوں, لیکن میں اگر ڈائٹنگ کروں یا میں وہ ایکسرسائزز کے پیچھے پڑ جاؤں تو میں جو یہ کام کر رہی ہوں وہ میں نہیں کر پاتی. جو میری ہمت میں ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ روز اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرتی ہوں, لیکن وہ اتنی ہی ہوتی ہے کہ جس میں میں بس چل پھر رہی ہوں, وہ نہیں کہ جس میں میں دوبارہ اپنی اصل حالت پہ آ جاؤں. یہ حال کیوں ہوا ہے؟ کبھی سوچا کسی نے یہ حال ہوا ہے کہ دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے ایک ایک جگہ بیٹھ کے یا پڑھتی ہوں یا پڑھاتی ہوں؟ اب وہ پڑھانے میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ انرجی لگتی ہے، دماغی کام میں سب سے زیادہ آپ کی جو اندر کی انرجی ہے وہ استعمال ہوتی، لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ انرجی دیتے ہوئے آپ گین بھی بہت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب میں دو ڈھائی گھنٹے کی کلاس لے کے اٹھتی ہوں تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہائی اپ ہو جاتا ہے نا کوئی شخص نشے کے بعد، بالکل ایسی کیفیت ہوتی. اور اس کے بعد جو میں ظہر کی نماز پڑھتی ہوں، جو میری وہ نماز ہوتی ہے، ایسی میری پانچ نمازوں میں سے کوئی نماز نہیں ہوتی، حالانکہ وہی میں ہوتی ہوں، وہی میری نماز ہوتی، لیکن جو میری توجہ، جو خوشبو، جو نشہ مجھے اس نماز کے اندر آتا ہے وہ کسی میں نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ میں وہ ڈھائی گھنٹے اللہ کی بات کرنے کے بعد جب اللہ کے آگے سر رکھتی ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے میری کیفیت کیا ہے. تو یہ چیزیں محنت اور کوشش اور طلب اور تڑپ اور تمنا سے یعنی اور زیادہ انکریز ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس میں ہمیں کرنا کیا ہے کہ جب آپ چل رہے ہیں نا، ایک پتھر آ گیا سامنے، آپ اسے توڑ نہیں سکتے، اسے کاٹ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ اس کا، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا کرے گا، مایوس کرے گا. آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے رستہ بدل کے نکلنا ہے اور وہ جو سارا را مٹیریل پڑا اس کو یوز کریں. بے شمار لوگ ایسے ہیں جن تک ابھی تک قرآن کی بات پہنچی ہی نہیں، سنی نہیں، تو ان کی خاطر ان کو کیوں محروم کریں کہ ان کو ہدایت نہیں اور معلوم نہیں ہم بھی کہیں غلط ہوں. آپ دیکھیں کہ اس بات کا یقین ہونا کہ آپ درست ہیں یہ بہت ضروری ہے. سورۃ الانعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. کیا پہچان ہے صراط مستقیم کی؟ ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ ہے صراط مستقیم کی پہچان. نمبر ایک، ملت ابراہیم. کیا تھی ملت ابراہیم؟ ملت ابراہیم کیا تھی؟ کیا طریقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ قربانی کا دین. روٹین کا دین نہیں، قربانی کا دین. قربانی میں کیا کیا قربانی؟ سب سے پہلے اپنی انا کی قربانی، اپنی ذات کی قربانی، جذبات کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، نیند کی قربانی، اولاد کی قربانی، ہر چیز کی قربانی. اگر آپ چاہتے ہیں نا صراط مستقیم پہ چلیں تو قربانیاں دینی ہوں گی. آپ کبھی اس شک میں نہ پڑھیں کیا پتا میں کہاں سے غلط ہوں، کبھی نہ یہ شک اپنے پاس پھٹکنے دیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلو، ہرگز نہ بھٹکو گے، ما تمسک تم بہما، جب تک ان دو کو تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نمبر ایک، کوئی انا کا مسئلہ نہیں. آپ یقین کریں کہ آج بھی اگر مجھے کوئی بتاتا نا، دیکھو یہاں تمہاری غلطی ہے، میری کوئی اسٹوڈنٹ بتا دے، کوئی جاہل سے جاہل آدمی مجھے بتا دے کہ دیکھو تم یہ کام صحیح نہیں کرتی، میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی ہاں بڑا آیا بتانے والا، مجھے پتا کیا. نیور. یہی تو ایک شیطانی رویہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیوں کسی کے کہنے پہ ہم شک میں پڑے، اور کیوں کسی کو دیکھ کے اپنا آپ ہمیں وہ لگے کہ ہم غلط جا رہے ہیں. یہ تکبر کی بات نہیں ہے، غرور کی بات نہیں ہے، اپنی غلطی سننے کے لیے ہر دم تیار. اپنے آپ کو خاک آلود کر لیں، سجدے میں پڑ جائیں، اللہ سے مانگیں. آپ کو پتا میں اکثر جب تنہائی میں ہوتی ہوں اور میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جو جو میری غلطی ہے نا مجھے دکھا دے، مجھے دکھا دے اور مجھ سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ دیکھے میں آپ کے لیے کام کر رہی ہوں نا، آپ نے مجھے بھٹکنے نہیں دینا. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے نا، یہ صرف آپ کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں ہے، کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہے. آپ نے اس کو قبول کرنا ہے. جیسے بالکل کسی دوست سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ بعض اوقات وہ ناز انداز بھی کر رہے ہوتے ہیں، شکوے شکایات بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ پھر دیکھے نا اگر میں نے غلط کیا نا تو پھر اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں ٹھیک ہونا چاہتی ہوں، جیسے چاہے مجھے ٹھیک کر دیں، میں نے ٹھیک ہونا ہے، میں نے آپ کی بات پہنچانی ہے، میں نہیں غلطی کرنا چاہتی. اور اگر میں انسان ہونے کے ناطے کہیں کرے تو آپ میری اصلاح کا انتظام کر دیں. تو آپ اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ سے مدد مانگا کریں. جس رب کے لیے ہم نکلے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ مدد کر سکتا ہے. جب خیال آئے یہ وسوسہ کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں اور پتہ نہیں مجھ میں کیا، پھینکے دیوار پہ اس کو اور آئے قرآن کی طرف اور دوبارہ سے رو کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ مجھے تو چاہیے، تیرا رستہ چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ کو اپنے مشن پہ شک ہو گیا سب کام گیا، سب برباد. یہ دوسرا شیطان کا عمل ہے. کوئی تکبر نہیں کہ ہم صحیح ہیں، لیکن کوئی کمپلیکس نہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں سے. ایک وہم ہے نا، یہی تو وسوسہ ہوتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، پتہ نہیں کہاں سے غلطی ہو رہی ہوگی، تو جو پتہ ہی نہیں اس کے تو اوپر پکڑ ہی نہیں، اور سننے کو بھی تیار ہے ہر وقت کہ واقعی کوئی دلیل کے ساتھ ثابت کرے، یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرا اٹھ کے کہے جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور وہ غلط کر رہے ہیں، دلیل کے ساتھ، اور دلیل کیا؟ قرآن اور سنت. مثلا بہت سے لوگوں کو شک رہتا نا، پتہ نہیں قرآن پڑھانا چاہیے کہ نہیں، سورۃ الانعام کی آیت میں نے اس سال دوبارہ پڑھائی تو میں نے کہا یا اللہ یہ آیت میں نے پچھلے سال پڑھائی تھی. قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، تفسیر ابن کثیر کھولیں اور اس کی تفسیر پڑھیں. آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ خبردار کروں. آپ کی باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ لوگوں کی باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں کہ جس سے آپ تبلیغ کریں؟ اللہ کی بات سے آگے کسی کی بات نہیں ہے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جہاد کبیر کس کا نام ہے؟ اس کے ساتھ، اور مکمل اس کے ساتھ، پارٹس نہیں اس کے، مکمل پورے کا پورا. وَمَنْ بَلَغْ، اور جس کو پہنچے، ان سب پہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو خبردار کرے. وَمَنْ بَلَغْ کا کیا معنی ہے؟ ابن کثیر نے، میں ابن کثیر کی بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کہیں گے یہ تو اپنے پاس سے تفسیریں کر رہی ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے پاس سے نہیں، کہ انہوں نے پھر کسی اور کو کوٹ کیا ہوا ہے، کسی صحابی کو شاید کوٹ کیا ہوا ہے، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن اس لیے آیا ہے، اس لیے اتارا گیا ہے کہ لوگوں کو اس کے ساتھ خبردار کیا جائے، اور جس جس کو یہ پہنچ جائے ان سب پہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے اس کے ساتھ خبردار کریں، اس کے ذریعے آگے تبلیغ کریں. اللہ کے ساتھ جڑا نہیں جا سکتا جب تک یہ کتاب بیچ میں نہ ہو. کمیونیکیشن، یہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، اور جو حدیث ہے وہ بھی اسی کے ذریعے کور ہوتی. بیسیوں آیات بیچ میں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو آپ کو بتائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوتا، اور آپ کی ذات کو باقی تمام انسانوں پہ فضیلت دینی، اور ان کا اصل مقام اور ان کی اصل جگہ پہچاننی، اور پھر دیکھیں کہ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. سب کچھ ہوگا انشاءاللہ، اللہ کے لیے خالص ہو جائیں. ولا یخافون لومت لائم، کسی ملامت گر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کام کرتے چلے جائیں، کسی کی نہ سنیں اس معاملے میں، چاہے کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ انہوں نے ہماری قبر میں کوئی نہیں آنا ہمارے ساتھ، کوئی ساتھ نہیں دے گا کہ کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے ہم اپنا رستہ بدل دیں. جی،
اسی بات کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت میں قرآن سے کام کرنے کی وجہ سے جب بھی یہ وسوسہ آئے ہمیں یہ دعا ہی صرف اسی لیے سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور یہ دعا مجھے خود اتنی اس دعا نے ہیلپ کی ہے بہت زیادہ، کہ سمیہ نے جتنی بھی باتیں کی، جب بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی خاتون آ کے اس طرح کی بات کرتی ہے تو میں ہمیشہ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم میرے لیے بھی آسان کر دے اور اس کے لیے بھی آسان کر دے. انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے.
سوال ہے، جب ہم نے کورس ختم کیا تو سب سے بڑی مشکل جو مہمان گھر میں آتے تھے ان کے سامنے جانے کے لیے، ہم بڑی چادریں کرتے تو گھر والے ناراض ہوتے ہیں، رشتے دار ناراض ہوتے کہ یہ ہم سے پردہ کرتی ہیں، ہم نہیں آتے، رشتے دار مرد سروں پہ ہاتھ رکھتے، اس کے لیے کیا کریں؟ کپڑے کے اوپر سے رکھتے ہیں تو بوڑھے ہیں تو رکھ لیں، جوانوں کو نہ پاس پٹکنے دیں، لیکن یہ ہے کہ جیسے بزرگ ہیں، چچا سسر ہیں، یا کوئی اس طرح کے رشتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ محرم میں نہیں آتے لیکن یہ کہ بزرگ ہیں عمر میں، تو کپڑے کے اوپر سے اگر تھوڑا سا ہاتھ پھیر دیا تو کوئی حرج نہیں، ڈائریکٹ جلد کو ٹچ نہ کرنے دیں، اور کیونکہ بزرگ بھی ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کی محاذرائی قائم کرنا جو ہے وہ درست نہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو باتیں کر رہی ہیں یہ کیا ہے؟ ولا یخافون لومت لائم، کرے ملامتیں، سنتے چلے جائیں، کسی کی ملامت نہیں پرواہ کرنی. جب الہدا آئے تھے تو ایک عجیب سی خوشی ملتی تھی، سکون تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ ایمان کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے. ہاں، جب کسی کو پڑھائیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، یہی نسخہ ہے. ابھی جو بات ہوئی نا کہ کسی کو دیکھ کے آپ کو یوں لگتا ہے آپ انرجی گین کر رہے ہیں، میں نے بتایا نا میں روز ہائی اپ ہو جاتی ہوں، اور اس ہائی اپ میں نماز پڑھتی ہوں، اور اس میں دعائیں مانگتی ہوں اللہ سے قریب ترین ہو کے، یہی حل ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابھی سمیہ نے جو بات کی ہے اس پہ میں ایک اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہ رہی تھی کہ میری ایک فرینڈ ہے، وہ بالکل ایک بہت ریجڈ قسم کی سیکٹ سے تعلق رکھتی ہے. تو جب میں یہاں پر آئی تھی تو سب سے پہلے مجھے اسی کا خیال آیا نا کہ میں اسے بتاؤں، اور میری یہ عادت تھی کہ میں یہاں سے جاتی تھی تو اپنی تمام فرینڈس کو تھوڑا تھوڑا روز کا میں نے رکھا ہوتا تھا کہ آج ایک کو فون کر کے بتاؤں گی کہ آج ہم نے یہ پڑھا ہے، تاکہ تھوڑا سا اس کے ذہن میں آئے. تو جب میں نے اسے بتانا شروع کیا تو پہلے دن ہی اس کی میرے ساتھ بحث شروع ہو گئی. جب تک میں کورس کرتی رہی تو تھرو آؤٹ وہ میرے سے بحث کرتی رہی اور میں بہت پریشان تھی. میں نے اس کے لیے بہت دعائیں کی. اسے بھی میں نے کہا کہ چلو ہماری بہت بحث ہوتی ہے تو تم عیدِ نصرات مستقیم پڑھا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی راستہ دکھائیں اور میں بھی یہی پڑھتی ہوں. تو پھر یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں اس سے بات کر رہی تھی اور پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں اس سے صرف اللہ کی محبت کی بات کی اور کوئی بھی بات کسی فیک کسی اور مسئلے پہ نہیں, صرف اللہ کی محبت کی بات. اور ماشاءاللہ وہ اتنی امپریس ہوئی, کہتی ہے کہ ہاں اللہ سے محبت تو کرنی چاہیے نا. میں نے کہا دیکھو تم اللہ سے محبت کرو گی تو تمہارے اندر انرجی آئے گی اور اللہ سے اسی طرح ٹوٹ کر محبت کرو جس طرح تم انسانوں سے کرتی ہو, کہ جیسے تم کسی بھی انسان سے محبت کرتی ہو ایک ٹرانس میں آ جاتی ہو, ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی ہو, تو اللہ سے کیوں نہیں کر سکتی اس طرح کی محبت. تو یہ چیز الحمدللہ اس نے اس چیز کو اتنی جلدی پک کیا کہ اس کے بعد اس کے اندر خود ہی ایک جستجو آ گئی کہ وہ کہتی ہے کہ اللہ کی محبت میں کیا کروں. تو میں نے کہا تم آگے قرآن پڑھو, تم اور سمجھو, تو وہ خود بخود ہی اس کے اندر یہ چیز آ گئی. تو اس لیے کبھی بھی کوئی آپ سے بحث کرے تو اس کو اس طرف لے آئیں, کسی طرح بھی موڑ کر اسے اللہ کی محبت کی طرف لے آئیں, کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ کوئی آپ سے بحث نہیں کر سکتا.
جزاک اللہ خیرن. لکھتی ہے میڈم مجھے نفس بہت تنگ کرتا ہے اور ایسے ایکٹ کرتی ہوں کہ میں نے بالکل قرآن نہیں پڑھا. پڑھانے کا جب ارادہ کرتی ہوں تو اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ کل کر لوں گی پرسوں, ایسے جیسے میری زندگی بہت لمبی ہے. جب قرآن ختم ہو رہا تھا تو زندگی بہت کم لگ رہی تھی اور اب میں تسلی سے بیٹھی ہوں. اس کا حال یہ ہے کہ آج جا کر وضو کر کے دو نفل پڑھ کے حاجت کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ رستے آسان کرے. اور جیسے پہلے بھی ایک حل بتایا گیا ہے کہ جب لیول کم ہونے لگے لے کے بیٹھ جائیں کسی کو بات کرنے, اور ان میں اگر نئے لوگوں سے نہیں تو پچھلی کسی بھی الہدا کی دوست کو یا خط لکھیں یا فون کریں یا اس کے گھر چلی جائیں یا اس کو بلا لیں کسی کے ساتھ, اور خاص طور پہ ایسے لوگوں سے کہ جو واقعی کوئی کام کر رہے ہیں. کام کرنے والوں کی, عمل کرنے والوں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھ کر خود بخود آپ کے لیے کام کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. کیونکہ انسان ایسی چیز ہے نا کہ دیکھتا ہے اچھا یہ آگے نکل رہا ہے, یہ جو کمپٹیشن کا سینس ہے نا انسان کے اندر, اچھا وہ آگے نکل رہا ہے, وہ تو جنت میں سے اوپر چلا جائے گا, نہیں نہیں مجھے بھی کرنا ہے, تو انسان بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے. جب انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے دین میں تو مطمئن ہونے لگتا ہے, جب اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو پریشانی لاحق ہوتی ہے. کسی نے لکھا جانے کے بعد سب سے بڑی مشکل, جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں, خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا. یعنی سب سے بڑی مشکل تو خود انسان کے اپنے نفس کے اندر ہے.
السلام علیکم. یہاں سے نکلنے کے بعد مجھے جو سب سے زیادہ مشکل ہوئی وہ میرے اپنے بچے تھے. میں کافی کمزور انسان ہوں اور میں نے میڈم سے جتنی دفعہ بھی پوچھا کہ میں نے کیا کرنا ہے, یہ مجھے جانتی تھی سمجھتی بھی تھی, انہوں نے یہی کہا کہ بس اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اور میرے بچے اتنے نگلیکٹ ہو چکے تھے, ایک سال میں سنگل پیرنٹ تھی, میرے میاں باہر ہوتے ہیں, تو میں نے ان پہ توجہ دی اور میں نے محسوس کیا کہ میڈم نے میرے لیے کتنا اچھا سوچا تھا. اور وہ بار بار مجھے یہی کہتی تھی. میری ایک دوست بھی تھی اور ہے, روز مجھے فون کرتی ہے ٹیکسلا سے, اور ایک دو اور بھی دوست ہیں میری جو مجھے یہی بات کہتی ہیں کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ یہی ضروری ہے. اور اب الحمدللہ 5-6 ماہ کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے. میں روزانہ رات کو میڈم کی کیسٹ لگا دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے, پھر اس کے بعد ان کو بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو سکھاتی ہوں. اس کے علاوہ تھوڑا بہت اور بھی کام کر رہی ہوں, مگر میرا خیال ہے کہ اب مجھے کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے میں بہت سیلفش ہوں. وہ پھر میں سوچتی ہوں یہ شیطان کا وسوسہ ہے. میں میڈم کو جب دیکھتی ہوں تو ان کے مقابلے میں تو خیر نہیں سوچ سکتی. ہشام کو انہوں نے تقریباً 1.5 ماہ سے یہاں چھوڑا ہوا ہے, اور میں یہ سوچتی ہوں, ابھی میڈم کہی تھی کہ قربانی کا دین ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آتی, کئی دفعہ کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ کیا میرے لیے قربانی ضروری ہے.
اس میں یہ کہ اب آپ نے چونکہ ان کو ایک دفعہ توجہ دے دی, وہ روٹین میں آ گئے, ان کو بھی سینس آف پروٹیکشن ہو گئی. اب یہ ہے کہ آپ نکلیں اور ان کو ساتھ لے کے. میں نے ایسا ہی کیا جب میں پاکستان واپس آئی تھی. 4 سال چونکہ بچوں کو چھوڑا تھا, ایک طرح سے اگنور کیا تھا, تو کچھ عرصہ گھر میں ان کے ساتھ ان کو خوب ٹائم دیا. تو میں اپنے ہی ایکسپیرینس سے دراصل آپ کو بتاتی تھی. تو اس میں یہ کہ جب ایک دفعہ وہ تھوڑے اپنی روٹین میں آ گئے, ان کے ایڈمیشنز ہو گئے, ان کے اسکول, ان کے ہوم ورک, ان کی ساری, جیسے وہ چل پڑتا نا گھر چل پڑا, تو اس کے بعد یہ تھا کہ جہاں درس ہوتا تھا میں جانے سے پہلے خود تیار ہونا تھا، 10 منٹ میں انسان تیار ہو جاتا ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، اور ان کو منانا کرنا، ان کو تیار کرنا، اور ان کو انگلی پکڑ کے، بعض وقت پیدل سڑکوں پہ، بعض وقت ٹیکسی لی، میرے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی، لوگ مجھے جانتے نہیں تھے کہ اپنی گاڑی آفر کرتے، اور ہم نئے نئے آئے تھے اور اتنا زیادہ لوگوں کو بھی نہیں میں جانتی تھی، لیکن ان کو تیار کر کے، انگلی پکڑ کے پیدل اور ٹیکسی پہ بٹھا کے جہاں درس ہوتا ساتھ لے جاتی، کسی سے تلاوت کراتی، کسی سے نظم سنواتی، ان کی بھی انکریجمنٹ ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ درس میں تھوڑا سنا، تھوڑا باہر نکل گئے، تھوڑا اندر آ گئے، اور ایک ماحول بھی دیکھا، پھر لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سے نہیں، ان سے ان کی اپنی لرننگ بہت ہوئی، کانفیڈنس بھی گین کیا، اور دین کا کام کرنے کا ماشاءاللہ اتنا شوق ان میں کہ مریم کا ایک خط میں آپ کو پڑھاؤں تو آپ رو پڑے، تو میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے کہ یا اللہ یہ صرف تیری عنایت ہے، میں نے تیرے دین کے رستے میں اپنا ٹائم لگایا اور بچوں کو صرف دکھایا ہے کہ یہ بھی ایک راستہ ہے، اب ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتی ہے، مغرب کے بعد لمبے لمبے نفل پڑھ رہی ہوتی ہے، دعاؤں میں روتی ہے، اتنی عمر میں 16-17 سال کی عمر میں ایک بچے کے اندر اتنی اللہ کی محبت آ جائے، تو میں سمجھتی ہوں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پہ، اور یہ وہ بچے ہیں جن کو میں نے چھوڑا بھی ہے دین کے لیے، جن کو میں نے وہ محبت اور وہ کھانے نہیں کھلائے جو ایک ماں کو کھلانے چاہیے، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ معاشرے کے اندر اتنا اندھیرا ہو اور میں صرف اپنے بچوں کو کھانے کھلاتی رہوں تو ان کے جسم تو پل جائیں گے، لیکن اگر وہ باغی ہو گئے دین سے تو اس کا جواب کون دے گا، تو اس میں یہ تھا کہ مجھے ان کے لیے ماحول پیدا کرنا تھا کہ یہ دوستوں کے گھر جانے کی اجازت مانگیں گی، دوست اگر بگڑے ہوئے یہ ان کے ساتھ بگڑ جائیں گی، یہ اسکولوں میں جائیں گے وہاں ماحول ایسا ہوگا، تو ان کی اصل کیئر صرف یہ نہیں کہ میں ان کی دنیا بنا دوں، ان کی اصل کیئر یہ بھی ہے کہ ان کی آخرت بناؤں، تو میں استقامت کی دعائیں مانگتی ہوں، کہتی یا اللہ میری نظر نہ لگ جائے ان کو، کہ جتنے اچھے طریقے سے اور کلرز آف اسلام کے ساتھ مریم نے کام کیا، ابھی تک کنول سے آلموسٹ اس کی ڈیلی، اس کی ایک دو دن میں وہ میل آتی جاتی رہتی ہے، نئے نئے آئیڈیاز، حالانکہ ابھی اس نے ایف اے کا امتحان دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی وہاں آپ یقین کریں اس نے چھوٹی سی کلاس شروع کی، ہم نے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا، ہم نے اناؤنسمنٹ نہیں کیا، کین یو امیجن، اور 54 بچے جمع ہو گئے، کرتے کرتے ایک ہفتے چند آئے، کسی اور کو پتا چل گیا، وہ آگے، اور اتنے انٹرسٹ سے، اور بچے پیچھے چھوڑتے ہی نہیں تھے، کچھ ہاسٹل کے بچیوں کو ساتھ میں لایا، اور اتنا زبردست پروگرام ہو رہا تھا، لیکن میں نے خود کٹ ڈاؤن کیا، میں نے کہا تم امتحان دو اور اس کے بعد دوبارہ یہ کام کرو گی، اور اس کے بعد یہ کہ بچے بھی گرامر اسکول کے بچے، امریکن اسکول کے بچے، اس کے پاس آ کے ان کی ماں منتیں کر کے گئی، ان کو تھوڑا سا قرآن کا ترجمہ بتا دو، کیونکہ یہ ان بچوں کے اندر خدا رسول پہ بھی صحیح طور پر ایمان نہیں، اور وہ اتنے انٹرسٹ سے اس کی باتیں سنتے تھے، کیونکہ بچے بچوں کے لیول پہ زیادہ باتیں سنتے ہیں، تو میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں، پھر اسی طرح اسما نے جب حفظ کیا، ایک دو مدرسوں میں گئی، واپس آ کے اس نے مجھے بڑا ٹف ٹائم دیا، اس وقت جو میرا رونا دھونا جاری رہتا تھا اور اللہ سے دعائیں کہ یا اللہ اس کے اندر قرآن کی محبت ڈال دے، کیونکہ حفظ کر کے مجھے لگتا تھا قرآن کی محبت ہی ختم ہو گئی، تو اس کے بعد دعائیں کی اور الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے بڑا ایک اللہ کا احسان ہوتا ہے، یہاں سے وہ اسباب ایسے ہو گئے کہ میں وہاں جا بیٹھی، وہاں پر نیا ماحول، نئے لوگ، نئی لڑکیاں، تو اس کو ایڈجسٹ کرنے میں اس نے بھی ایک نئی لائف شروع کی، رمضان میں اس سے روزانہ میں اپنے درس سے پہلے ایک رکوع کی تلاوت کرواتی تھی، 3-4 آیتوں کی بعض اوقات، اور اس سے اس کا اپنا کانفیڈینس بھی بڑھا اور لوگوں نے بھی بہت اپریشیٹ کیا، میں اسے کھڑا نہیں کرتی تھی کہ اس کے دل میں خیال آئے کہ لوگ اس کی تعریفیں آ کے شروع کر دیں، میں اس کے میز کے نیچے بٹھاتی تھی اور میں کہتی تھی یہاں سے تلاوت کرو، اور لوگوں کو واقعی پتہ نہیں چلتا تھا، اور ایک دن میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے، آ کے مجھے آپ کریڈٹ دیں اور میری تعریف کریں، تو نیچے بیٹھ کے چھپ کے وہ اپنا کرتی رہی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا میٹرک کی تیاری کر رہی تھی، آ کے الحمدللہ میٹرک کا امتحان بھی دیا، اور اب ساتھ ساتھ مجھے بتائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر کہتی ماما میں صبح صبح نہ لدا چلی رہی، میں کہاں چلی جاؤ، اچھا مجھے پتا چلا کہ پورے کا پورا کورس اٹینڈ کر رہی اور خوب لکھ رہی ہے اور پڑھ رہی ہے، اور شام کو آ کے ٹیسٹ کی تیاری ہو رہی ہے، چھپ چھپ کے مجھ سے کہ ماما کو نہ پتا چلے، کہ کیونکہ یہ مجھے جب کہتی تھی کہ آؤ تم الہدا تو وہ نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ ایک الرجک ہو گئی تھی ان سب چیزوں سے، اور وہ الہدا کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، کہیں اور سے ہوئی تھی، لیکن اللہ کا کرم ہے، لاکھ احسان ہے، اور الحمدللہ میں نے کہا نا کہ دیکھو آپس میں میرے پیچھے سے لڑنا نہیں کرنا، نہیں میں یہاں سونا یہ کرنا، کہتی ماما پھر تہجد جائیں گے، اب آپ خود سوچے کہ اس عمر میں بچیوں کو میں روز تو نہیں اٹھنے دیتی، اب وہ 4:30 اٹھتی ہے ماشاءاللہ صبح، لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں میرے سکھائے بغیر ان میں آ رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ جن بچیوں کے ساتھ وہ رہتی ہیں، جن لوگوں کو دیکھتی ہیں، کبھی کسی سے کوئی نیکی کی بات سنتی، کسی سے کوئی، ابھی میں کوئٹہ گئی ہوئی تھی، اس کو ساتھ لے گئی، واپسی پہ جہاز میں نے دیکھا کہ رو رہی ہو بیٹھ کے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا خیال ہے، شاید ہم اسلام آباد نہیں گئے، سوچتی ہوگی ابا سے ملاقات نہیں ہوئی، بھائی سے نہیں ہوئی، تو میں نے یہ نہیں پوچھا کیوں رو رہی ہے، میں کبھی چھیڑتی نہیں، میں نے کہا کیا سیکھا تم نے اس وزٹ میں؟ کہتی ماما مجھے بہت احساس ہوا ہے کہ لوگ اتنی جہالت میں اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ بات تھی جو میں اسے اگر کہتی نا، دیکھو لوگ جہالت میں بیٹھے ہوئے اور تم آرام کر رہے ہو، تو ان کو سمجھ نہیں آتی. کہتی کہ مجھے رونا آ رہا ہے کہ لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، لوگوں کو نماز نہیں آتی، لوگوں کو یعنی کہ اتنا نہیں پتا کہ مسلمان ہونا کیا ہے. کئی جگہوں پہ مسجدیں ہیں اور وہ بند پڑی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اب تھوڑا تھوڑا نکلیں گی ون سے ویک. تمہیں یاد ہوگا کہ میں بھی ون سے ویک سے میں شروع ہوئی تھی. ون سے ویک نکلیں گی، ایک کلاس بنائیں گی، بچیوں کو ساتھ لے کے جائیں گی، وہ لوگوں سے ملیں گی، وہ آنٹیاں ان کو پیار کریں گی، وہ آنٹیوں سے محبت کریں گی، دین والوں کی محبت آئے گی اور ایک کانفیڈنس گین کریں گی.
السلام علیکم. وہ میرے کزن جو ہیں وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے واقعہ ایک سنایا تبلیغی جماعت والوں نے کہ وہ بلوچستان کے ایک علاقے میں گئے، تو وہاں پہ ایک مسجد میں گئے، تو مسجد انہوں نے جا کے کھولی تو وہاں سے اتنی زیادہ سمیل آ رہی تھی کہ اندر جانا بہت زیادہ مشکل تھا. تو سب لوگوں نے پوچھا کہ کتنے دنوں سے یہ مسجد بند ہے نا، تو انہوں نے بتایا کہ دو تین ماہ سے یہ مسجد بند ہے. اور انہوں نے اندر جا کے دیکھا تو وہاں پہ ایک گائے جو تھی وہ مری ہوئی پڑی ہوئی تھی، اور وہ لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ مسجد دو تین ماہ سے بالکل بند تھی.
اگر یہ واقعہ کسی اور ملک کا ہوتا نا، رشیا کا، اور ہم اس کو ایک اخباروں کی زینت بنا دیتے اور کہتے کہ دیکھو کتنے کتنے ملکوں میں کفر ہو رہا ہے اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے. ہوا یہ کہ اس مسجد میں اچانک گائے اندر چلی گئی اور وہ دروازہ بند ہو گیا تو باہر نہیں نکل سکی، وہیں مر گئی بھوکی، وہیں گل سڑ گئی، اس کی سڑاند اٹھ رہی ہے لیکن کسی کو پرواہ نہیں بھری بستی میں کہ جا کے دیکھیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. نہ اذان ہو رہی ہے نہ نماز ہو رہی ہے. یہ مسلمان ملک کا حال ہے، ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں، ہم کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب کوئٹہ میں درس دے رہی تھی، اس کے بعد لوگ مجھ سے باتیں کر رہے تھے، یہاں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، وہ سب سن رہی تھی غور سے. اس کو زیادہ ہٹ کر رہا تھا مجھ سے کیونکہ وہ بچی ہے نا. تو کہتی ماں میں ان کے لیے دعا مانگ رہی ہوں اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی توفیق دے. تو ان شاء اللہ جب آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے نکلیں گے. ہشام کا معاملہ، ہشام کو میں نے اپنے ساتھ رکھا، اتنا میں نے زور لگایا کہ وہ کسی طرح قرآن وہاں پڑھ، جس قاری صاحب مولوی صاحب کا کیا اس نے ریفیوز کر دیا. اور آپ خود سوچتے ہیں یہاں روز وہ پڑھ رہا تھا اور ایک دم وہاں جا کے تو اس نے بالکل ریفیوز کر دیا، میں نے نہیں پڑھنا. اب اسکول میں لے گئے، ڈیڑھ مہینہ فیسیں بھی دی، سب کچھ کیا، اس نے ریفیوز کر دیا میں نے اسکول نہیں جانا، وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر سکا. بہت سوچوں سوچوں کہتے میں نے اسلام آباد جانا ہے، خود اس نے کہا میں نے جانا ہے. ادریس صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ پھر وہاں پڑھو، کہتے ہاں پڑھوں گا. خیر میں جب دو مہینے کلنٹن جب آیا تو اس وزٹ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر آئی، اور آئی اور سائدہ کے اسکول میں گیا تو اچھا بھلا خوش، پھر سے اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دی، پھر سے اس نے اسکول کا کام کرنا شروع کر دی. جاتے وقت اس نے تھوڑا بہت مجھے کہا میں نے جانا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کے ساتھ خوش تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں چلی گئی، بعد میں بیچ میں ایک دو دفعہ ایسی باتیں ہوئی کہ وہ رویا دھویا کچھ، میں نے فون پہ بات کی تو میں نے ادریس صاحب سے کہا اس کو ابھی بھیج دیں جہاز پہ، میں نہیں برداشت کر سکتی کہ روئے. ہوا یہ کہ وہ گھر میں آیا، گھر میں تیمیہ امتحان کے لیے آئی تھی، آپس میں دونوں کا ہی ایک دوسرے کو چڑھائے لڑے، فوراً مجھے فون کر دیا اور ایک عجیب حالت ایک دم میرے دل میں آیا. میں نے سائدہ کو فون کیا، میں نے کہا یہ پڑھائی کیسے کر رہا ہے، باقی سب پوچھے. اس نے کہا بالکل ٹھیک جا رہا ہے، آپ فکر نہیں کریں، اور اس کو جانے نہیں دینا میں نے. تو یہ میرے سے زیادہ سائدہ کو کریڈٹ جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں جانے نہیں دینا میں نے، آپ رہنے دیں اس کو. دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ ایک بیٹا ہے نا تو ماں کا بڑا لاڈلا ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ایسا بچہ انتہائی اسپائل ہو جاتا ہے جس کو صرف لاڈ مل رہا ہو. میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ ٹف ہو، وہ سختیاں برداشت کر سکے، تو اس کو اپنے سے دور کرو. یعنی میں وہ تھی کہ تھوڑی دیر بھی میں ادھر ادھر ہوتا تھا نا، کہ ہشام کہاں گیا، کیا کر رہا ہے. میں نے کہا کہ تم سمجھتی ہو کہ تم زیادہ کیئر کر سکتی، تم دین اس کو زیادہ سکھا سکتی، تمہارے ہاتھ میں اس کی ہدایت نہیں، اس کو کرو الگ، اس کو سخت ہونے دو. کیونکہ لڑکے جو ہیں جب تک ٹف نہ ہو تو میں لڑکیوں کے اندر رکھ کے اس کو نہیں پال سکتی. اس کو لڑنے دو بچوں سے، اسے زمانے کی دھوپ چھاؤں دیکھنے دو، اسے بھوک پیاس کاٹنے دو تھوڑی سی، اس کو ماں کی محبت تھوڑی سی تڑپنے دو، یعنی کہ وہ مضبوط ہو. اور جب وہ مضبوط ہوگا تو دین کا کام جو کر سکے گا وہ اس طرح نہیں کر سکتا. بہت میں نے اس کے ناز اٹھا لی ہیں، جو سکھانا تھا میں نے تین سال میں 75% بچہ سیکھ جاتا ہے، وہ سیکھ چکا ہے. تم کچھ کہنا چاہتے؟
السلام علیکم. میں ابھی آتے ہوئے واک کر کے آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ ہشام کے معاملے میں اس کو بھیجنا چاہیے یا نہیں. تو میں نے انبیاء سے شروع کیا نا، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرومیوں سے بچہ جو ہے وہ نگلیکٹ ہونے سے اس میں بہت کمی آ جاتی ہے، وہ کام نہیں کر سکتا.
تو میرے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، کیونکہ ہشام بڑا خوبصورت سا ہے اور یہ سب کچھ، تو پتہ نہیں بار بار حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آ رہا تھا. میں کہتی تھی وہ کنویں میں تھے، ان کو نکالا گیا، کہاں پلے، نہ ماں نہ باپ، کوئی نہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا کام لیا. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بچے دور ہوئے تو شاید سیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ میں یہ فیل کرتی تھی کہ اس کی لرننگ میں کوئی بھی فرق نہیں پڑا. اسکول میں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتا ہے، قرآن پاک میں اس پہ تھوڑا سا یہ کرنا ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد سے لے کے عشاء تک اس کو قاری صاحب کے پاس اس لیے بٹھاتی ہوں کہ اس کے اندر ایسی چیز ہے کہ جب وہ آیات سنتا ہے نا تو ان کو پڑھتا رہتا ہے. اب ماشاءاللہ جو آیات میرا بیٹا بڑا پڑھ رہا ہوتا ہے وہی آیات وہ ریپیٹ کرتا ہے، اور پھر بیچ میں کہتا ہے. رات کو بھی ہم اس کا یہی مذاق کر رہے تھے کہ وہ کھیل رہا تھا، اچھل رہا، ساری گدیاں انہوں نے نیچے گرائی، اور وہ احمد کی جو آیات تھی وہ کوٹ کر رہا تھا کہ پڑھ رہا تھا، اور کہتا نہیں ادھر سے غلط ہو گیا. تو ماشاءاللہ وہ میں نے اسی لیے باجی کو کہا تھا کہ آپ چھوڑ دیں، اور میں بار بار یہ بھی چیک کرتی رہتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کمی ہو جائے. میرا بیٹا اپنا بالکل اسی عمر کا ہے لیکن اس کے مقابلے میں بالکل زیرو ہے، اور میں اس کو اس لیے بھی چھوڑا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ بھی سیکھ لے گا کیونکہ وہ ماحول میں ہے. تو میں نے باجی کو اسی لیے کہا کہ آپ چھوڑیں اور پریشان نہ ہوں، کہ میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہیلپ کریں گے. جزاک اللہ.
اس میں میں بہت ساجدہ کی تو خیر شکر گزار ہوں ہی، کیونکہ جو بھی احسان کرے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور مجھے کبھی کبھی پتہ بیٹھ کے کیا خیال آتا ہے، میں نے کہا کیا قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ساجدہ آگے نکل جائے. مجھے ایک شخص پر رشک آتا ہے اور وہ ساجدہ ہے، کہ یہ بہت محنت کرتی ہے اور یہ مجھ سے زیادہ کام کرتی ہے اور اس نے لگتا آگے نکل جانا ہے. تو ہر ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہوتا نا اندر اندر، اس کو نہیں پتا یہ میں آج اس کے سامنے سب کے سامنے یہ بات کر رہی ہوں کہ اتنے بچے حفظ کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اتنے سیکھ رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں، اور میرے بچوں کو بھی، میرے سب بچوں کو اس نے پالا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ان کے سب کے ساتھ لگی ہوئی. اور میں نے کہا کہ اب اس کو بھی اس نے پکڑ لیا اور اس کی تربیت میں اس کا بھی ہاتھ آ جائے گا، اور یہ بڑا ہو کے اگر دین کا کام کرے گا تو ساتھ ساتھ وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. کیونکہ اصل میں مجھے انکریج کرنے والی یہ ہے کہ آپ فکر نہ کریں، یہ اس طرح نہیں، یہ یوں کر لیں گے. ظاہر اس کے اپنے بچے بھی ہیں اور خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی، اور انسان دنیا سے بھی تو جا سکتا ہے نا، ہم کہاں سے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ممتاز پتہ نہیں کہاں آئی کہ نہیں آئی، ممتاز کمل جو ہے یہ ہاسٹل میں ہوتی تھی اور بیچاری بہت روتی دھوتی رہتی تھی کہ میں کیا کروں گی، کیسے کروں گی. اور اب یہ ماشاءاللہ ہشام کو لے کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ قاری صاحب کے پاس نہیں جاتا تو ساجدہ نے اس کو کہا کہ تم پکڑو اس کو، اور کہ جیسے پکڑ کے لے جاؤ. تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے ممتاز کے ساتھ بھلائی کی، نہیں کہ احسان کیا، میں نے ممتاز کے ساتھ بھلائی کی، اس کو دین کے رستے پہ ڈالا، ممتاز نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے میرے ساتھ بھلائی کر دی. تو جب ہم دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں، آپ اگر 10 لوگوں کی بھلائی کر رہے ہیں نا تو 10 آپ کے لیے بھلائی کر رہے ہیں. یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کی کوشش ضائع ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں کہ جو بندہ دوسروں کی خدمت میں ہوگا اللہ اس کی مدد میں ہوگا. اور اکثر لوگ آتے ہیں، کل بھی مجھے رات کو بتا رہا تھا کہ فرسٹ بیچ کی ایک اسٹوڈنٹ حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، کہتی ہیں کہ اپنی بہن کو آ کے بتاتی ہیں کہ اتنی دنیا تھی، کچھ ہوش نہیں ہوتا، کوئی یاد نہیں آتا، کہتی ہے لیکن جو میں دعا مانگ لیتی ڈاکٹر فرت میرے سامنے آ جاتے. میں نے اتنی دعا ان کے لیے کی، جو لوگ پلٹ پلٹ کے آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے بڑی دعائیں آپ کے لیے کی. جس برانچ میں جاتی ہوں ان کے اسٹوڈینٹس بھی کہتے ہیں ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ مفت کی دعائیں، آپ کسی کو 1000 روپیہ انعام دینا اور کہ میرے لیے دعا کرنا، تو 1000 روپیہ لے کے بھی بھول جائیں گے لوگ، پھر بھی بھول جائیں گے. لیکن یہ جو مفت کی صرف دعائیں ملتی ہیں، اس سے قیمتی کوئی چیز ہوگی؟ اور یہ کس لیے ہے؟ یہ اللہ کی وجہ سے نا، اللہ کے دین کے لیے. اگر میں اللہ کے دین کے لیے خالص ہوں تو اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمتیں دنیا اور آخرت میں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس لیے کسی مایوسی کی ضرورت. آپ کچھ؟
میں فرسٹ بیچ کی ہوں، اسٹوڈنٹ فوزیہ شاہد ہے میرا نام. ابھی اصل میں اللہ تعالیٰ مجھے لے گئے تھے عمرے پہ، اپنے گھر بلایا تھا، تو مجھے ایک تو بڑے ہی اچھے سبق انہوں نے وہاں پہ سکھائے، وہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اس وقت ابھی وہاں پہ نا عمرے کا ویزا کھلا نہیں ہوا تھا، اور حرم آپ سمجھ لیں کہ طواف کے وقت بالکل 100 سے بھی کم لوگ ہوتے تھے، اور جب میں نے حجرہ اسود کے سامنے جانا تو آرام سے بوسہ لینا اور چکر لگانے، اور اتنا کم رش تھا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہر نماز کے ساتھ ساتھ ایک ایک طواف ہو جاتا تھا، اور نفل، اور مطلب یعنی کہ پورا عرصہ اللہ تعالیٰ نے بہترین سمجھ لیں کہ پوری ہفتے عبادتوں کی توفیق دی. جب آخری رات تھی تو میں حرم کی طرف آ رہی تھی کھانا کھا کر، اور میں نے سوچا آج رات میں نے ادھر گزارنی ہے اور خوب عبادتیں کرنی ہیں، اور میں نے دعا پڑھنی شروع کر دی، اللہم آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادتک، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آج مجھ سے نا اپنی بہترین عبادت لے لینا.
اور میں جا کے ادھر عورتوں کے حصے میں نا خانہ کعبہ کے بالکل سامنے بیٹھ گئی جو صحن کھلے صحن میں ہوتا ہے, اور میں نے کہا میں یہاں سے خانہ کعبہ کو دیکھتی رہوں گی اور طواف کرتی رہوں گی, یہ میری نیت تھی. بہرحال میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھی ہوں گی تو میں نے کہا کہ چلو اٹھ کے نا وہاں جاتی ہوں جہاں میں صبح کے وقت بیٹھتی ہوں. بہرحال مجھے اللہ تعالیٰ اٹھا کے نا تو برآمدے میں ایک جگہ پہ جس طرح وہاں لے گیا, تو وہاں پہ میں ابھی بیٹھ ہی رہی تھی, بیٹھنے کی مطلب جس طرح پوز میں میں نیچے ہو رہی تھی, تو ساتھ ہی ایک عورت لیٹی ہوئی تھی بوڑھی سی بالکل 70 سال کی ہوگی, کمزور سی بالکل. تو اس نے ہائے ہائے کر کے نا وہ ایسے جاگی, رات کا 1:30 بجے کا ٹائم تھا, تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے اٹھا کے نا تم اس ویل چیئر پہ بٹھا دو. تو اس کی بالکل ٹانگیں پوری کی پوری اپاہج تھیں, بالکل ڈیڈ جس کو کہتے ہیں نا. تو میں نے اس کو اٹھا کے وہاں بٹھایا تو مجھے کہتی ہے کہ مجھے حمام لے چلو, باتھ روم لے چلو. عربی عورت تھی. تو میں نے کہا تم کس کے ساتھ آئی ہوئی ہو, تمہارا کوئی بیٹا؟ کیونکہ مجھے نا وہاں پہ باتھ رومس کی اور وہ لوکیشن کا مجھے کچھ اتنا اندازہ نہیں ہوتا. کہتی کوئی نہیں ہے میرا, نہ بیٹا ہے نہ خاوند ہے, بس اللہ کے توکل پہ آئی ہوئی ہوں. تو بہرحال میں آپ کو جو میں نے سبق سیکھا ایک تو وہ میں بتانا چاہتی ہوں, کہ پھر بہرحال دوسری چیز یہ تھی کہ میرے پاؤں اس وقت بالکل پھوڑے کی طرح دکھ رہے تھے. مجھے ایک سیکنڈ کے لیے نا میرے اندر سیلفشنیس آئی کہ میں کیسے اس کو لے کے جاؤں, بڑی محنت کرنی پڑے گی. لیکن جب انسان ایک سیکنڈ لگتا ہے نیت کرنے کے لیے, اس وقت پھر اللہ تعالیٰ پھر خود ہی قوت اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو مجھے کہتی ہے تم مجھے لے چلو, میں تمہیں سب راستہ وغیرہ بتاتی جاؤں گی. ویل چیئر کے آپ کو پتا ہے راستے ہی ڈفرینٹ ہیں. میرے ذہن میں آیا سیڑھیاں ہیں, میں کس طرح اس کو لے کے جاؤں گی, زبان بھی نہیں میں سمجھ سکتی. بہرحال وہ سارا راستے نا وہ مجھے بتاتی رہی. سب سے پہلا سبق میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اللہ کے توکل پہ آئی ہوئی تھی, اکیلی بالکل آئی ہوئی تھی. اس نے نہیں سوچا کہ میں اپاہج ہوں, میرا کون وہاں پہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جاگنے سے پہلے مجھے وہاں سے اٹھایا, میری طوافوں کی نیت کے باوجود, اور اس کے جاگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہنچا دیا. اور اگلے دن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میں نہیں تھی تو اللہ نے کسی اور کا اس کے ساتھ بندوبست کیا, تو میں دور سے اس کو دیکھ رہی تھی. اور اسی طرح وہ 2-3 دن جو تھی نا اس نے وہاں پہ گزارنے تھے. تو اللہ نے تو اس کا مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پر توکل کرنا سکھا دے. میں تو یہ بڑی دعا مانگتی ہوں, ہمیں توکل نہیں کرنا آتا. تو اس کے بعد خیر میں اس کو باتھ روم لے کے گئی, اس نے مجھے راستے میں روک دیا. میں نے کہا شاید اس نے پانی پینا ہے, تو کہتی ہے کہ نہیں یہاں سے گلاس اٹھا لو. گلاس میں نے اٹھا لیا, باتھ روم میں گئی تو اس نے اتنے بہترین طریقے سے آپ یقین کریں اپنا ساری چیزیں پہلے اتاریں, طہارت کا میں نے جو اس سے سارا سیکھا اپنے کپڑے اوپر کیے. پھر اس نے مجھے کہا مجھے تم اندر لے جاؤ باتھ روم میں, مطلب اتنی وہ پہنچ تھی کہ پاٹ پہ بھی میں نے اس کو بٹھایا. پھر وہاں سے اتارا, بیچاری کو اتنی شرم آ رہی تھی, پھر بیٹھی واپس بٹھایا. پھر وضو اتنا خوبصورت, یقین کریں میڈم اس نے وضو کیا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے کوئی صحابی وضو کر کے دکھا رہا ہے, مطلب بالکل. اور شرمندگی سے میں پانی ہو رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو تمہیں میں نے سب کچھ دیا ہوا ہے. باقاعدہ اس نے اس طرح کر کے کیا, پھر ادھر سے واپس لے کر آئی. پھر اس نے مجھے 15 منٹ اس نے وضو میں لگائے. تو اس کے بعد یہ تھا کہ میں پہلے ہی وضو کر چکی ہوئی تھی. مجھے حیرانگی سے کہتی ہے تم نے 3-3 دفعہ وضو کی ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہتی ترتیل سے کی ہے, اور میں خاموش مطلب ہو گئی. پھر خیر وہ باہر آئی تو آ کے حرم میں اس نے مجھے پھر کہا واپس آ کے کہ میرے ناخن بڑے ہوئے تو میرے ناخن کاٹ دو. پھر میں نے اس کے ناخن کاٹے. پھر میرے پاس کلونجی کا تیل تھا, کسی نے دم کیا ہوا دیا ہوا تھا, وہ میں نے اس کی ٹانگوں پہ مالش کی اور سورہ فاتحہ پڑھتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اس کا کھول دے جو کچھ بھی ہے. بہرحال ساری رات جو میں نے نیت کی ہوئی تھی نا, طواف کروں گی نفل پڑھوں گی, وہ ساری رات اسی میں ہی لگ گئی اس عورت کے ساتھ. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سکھایا سبق کہ دیکھو تمہیں سارا ہفتہ میں نے طواف بھی کرائے, اور آپ یقین کریں ملتزم پہ 2 دفعہ اللہ نے جگہ دی جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. سب کچھ اللہ نے کروایا دل کھول کے, لیکن بہترین عبادت انسان کی خدمت. اچھا اب میں واپس آ رہی تھی تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ دیکھا نا لوگوں کی جسمانی عبادت جو ہے نا وہ بہترین عبادت ہے. لیکن الحمدللہ جیسے میڈم کہہ رہی ہیں کہ وسوسے کو پہچان جاتا ہے, مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی کہ تم لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہو, میں تمہیں پشتوں سے کھینچ کے نا پیچھے ہٹاتا ہوں. مطلب یہ ہے ہمارے لیے ہماری طرف سے خدمت انسانیت کی کہ ہم لوگوں کو جہنم میں جانے سے کوشش کر کے بچا سکیں. کیونکہ کراچی میں پھر پہنچی تو وہاں پہنچتے ہی مجھے ایک اور خبر ملی. اللہ تعالیٰ بس جس طرح سکھا رہا تھا کہ کچھ لڑکے تھے جنہیں میں نے سال پہلے دیکھا تھا ایک شادی میں, کہ وہ شراب پی کے بدمست ہو کے ناچ رہے تھے, ولگر حرکتیں کر رہے تھے. مجھے بتایا گیا کہ اب ان کی اتنی اتنی داڑیاں ہیں اور پینچے جو ہیں انہوں نے اتنے اتنے اوپر چڑھا لی ہیں, اور مطلب ہائی کلاس کے وہ لڑکے. اور جب میں نے وجہ پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ کسی کا ان کے دوستوں میں سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اور جو لڑکا مجھے بتا رہا تھا وہ بھی انہی میں سے تھا, اور اس نے کہا کہ اس طرح اس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, اور ہم جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے ہم دعا مانگتے ہوئے روتے تھے, وہاں پہ جو بھی بزرگ تھے جو بھی پڑھانے والے تھے وہ درس دیتے تھے وہاں پہ, تو کہتا ہے کہ ان کے درس کے بعد کہتا ہے کہ فوزیہ باجی ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی بات کریں. اب اس لڑکے سے میں کم از کم نہیں تو 30-25 سال بڑی تھی, لیکن وہ میری سامنے نظریں اٹھا کے بات نہیں کر رہا تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے, کیا ان کے لیے سب سے بڑی خدمت یہ نہیں ہے, ان کو صرف ایک درس نے ان کی زندگیاں بدل دی, تو سب سے بڑی جو انسانیت کی وہ خدمت ہی یہی ہے کہ ہم لوگ انہیں جہنم کی آگ کی طرف جانے سے روک سکیں اور بچا سکیں اور اللہ پہ توکل کریں. ہم سوچتے ہیں نا ہمارے امی نہیں مانیں گی, ابو نہیں مانیں گے, میاں نہیں مانیں گے, سب لوگوں کے دل جو ہوتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں تھے. اب وہ عورت کے جاگنے سے پہلے کیسے اللہ میاں نے مجھے کھینچ کے وہاں پہ پہنچا دیا, میرا دل اللہ کے ہاتھ میں تھا نا, اس عورت نے اللہ پہ توکل کیا ہوا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست رکھا ہوا تھا. بس جی اتنا سی بات.
اصل بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر نیت خالص ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو سبب وہ خود بناتا ہے, اور اگر ہماری دل ہوتا نا کہ سب سے اچھی نیکی کر لیں تو اللہ تعالیٰ وہ خود سامنے لا کے رکھ دیتا, اچھا کرو یہ لو. کیونکہ انسان ہوتا نا پیک پہ, آخری دن ہوتا نا پیک پہ پہنچ جاتا ہے کہ بس اب یہ احساس ہوتا ہے کہ بس جانے والے ہیں نا, تو آج تو سونا بھی نہیں, آج تو کھانے کے لیے بھی چھوڑ دو, آج تو سارا وقت یہیں گزاریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر, اور وہ ساری آیت بر جو ہے کہ نیکی کی قسمیں تو بہت ساری ہیں, تم نیکی کی نیت کرو, طریقہ بتانا اللہ کا کام ہے, جتنی تڑپ اپنے اندر آئے گی رستے اتنے کھلیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ جو ففتھ بیچ کی لڑکی کام کر رہی ہے اس سے ایک مرتبہ بات ہوئی تو کہنے لگی کہ اصل میں آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. میرا سوال ہے کہ کیا عورت کبھی انڈیپینڈنٹ بھی ہوتی ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری آزمائش کچھ ہے اور میری کچھ اور رکاوٹیں ہیں, اگر میں اپنے بچوں کے حالات کی وجہ سے گھر بیٹھ جاتی تو اللہ بھی مجھے بٹھائے رکھتا. الحمدللہ اس کے بعد لڑکی کے حالات کافی بہتر ہیں. یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ تم ماں باپ کے گھر انڈیپینڈنٹ نہیں ہو لیکن سسرال میں حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, تو وہاں انڈیپینڈنٹ ہونے کا کیا سوال ہو جاتا ہے؟ اور شادی کے بعد تو انڈیپینڈنٹ ہونے کا تصور ہی آپ ختم کر دیں. میں کراچی بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے ہسبینڈ سے پوچھ کے کر رہی ہوتی ہوں کہ میں نے فلاں شہر جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, مجھے یہ اجازت ہے, میں یہ کر سکتی ہوں, میں وہ کر سکتی ہوں. کیوں پوچھ رہی ہوتی ہوں؟ کہ کوئی ان کے دل میں یہ وسوسہ نہ ڈال دے کہ دیکھا تمہاری بیوی تو آزاد گھومتی پھر رہی ہے, تو یہ بھی اس پہ غصے میں آ جائے. لیکن اس سارے باؤنڈ کے باوجود کام ہو رہا ہے, تو یہ واقعی درست ہے کہ وسوسے کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور وسوسے کی پہچان کیا؟ ہر وہ کام جو نیکی سے روکے, چاہے ادھر سے یا ادھر سے, ہر وہ خیال جو اچھائی میں اوپر جانے سے روکے کہ نہیں نہیں گر جاؤ گے اوپر جا کے, کیا فائدہ. آپ اجازت دیں کہ آپ کی کیسٹ سے ریٹن مٹیریل لکھا جائے جو ورڈ ٹو ورڈ ہو, ایسے لوگوں کے لیے جو کیسٹ خرید نہیں سکتے, ایسے لوگوں کے لیے آپ کی تفسیر کا فوٹو اسٹیٹ مل جائے پلیز, ہمارے پاس آپ کی ریکارڈنگ ہے, مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے. یہ ہے کہ وہ کوئی بھی قرآن کی تفسیر لکھ لیں, لے لیں, میرے ورڈ ٹو ورڈ کو لکھ کے فوٹو کاپی کر کے عام نہ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بولنے میں اور لکھی ہوئی چیز میں مفہوم میں فرق پڑ جاتا ہے بعض اوقات. میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ جو بھی اب تک بولا گیا ہے اس کو سب کو کمبائن کر کے پراپر شیپ میں لا کے درست کر کے لکھ دیا جائے, لیکن آپ لوگ اس طرح لکھ کر کاپی کر کے مت دیں لوگوں کو, یعنی عام نہ کریں. ان میں یہ کہ جو کوئی کہتا ہے انہیں کہیں کہ آئیں بیٹھ کے سن لیں, خود سن لیں, اپنے نوٹس خود بنا لیں, لیکن اس کو ابھی عام نہ کریں, کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہوئی تو لکھ کے پھر وہ غلطی پھیل گئی تو زیادہ مشکل ہوگی. ہاں اپنے اسٹوڈینٹس کی حد تک اگر ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیتے ہیں تو وہ اور بات ہے. یہ ایک شعر ہے, حالات کا رونا کیا رونا, حالات نے کس کا ساتھ دیا, تم خود کو بدل کے دیکھو تو حالات بدلتے جائیں گے. یہ لکھتی ہے کہ میں آج کل ہفتے میں 4 دن کلاس لے رہی ہوں محلے میں گرامر, تجوید, تفسیر وغیرہ. اس کے علاوہ سلمہ آپا کے گھر ہفتے کے ایک دن تجوید ترجمہ لے رہی ہوں, شام کو بچے آتے ہیں, کلاس کے پیپرز وغیرہ آپ کو انشاءاللہ بھیجوں گی. میں آپ سے ای میل کے ذریعے انشاءاللہ رابطہ رکھوں گی. آپ کا ای میل ایڈریس کیا ہے؟ ای میل ایڈریس, کراچی کا ایڈریس, فون, فیکس, ہر چیز جو ہے نا اوپر نوٹس بورڈ پہ لگوا دی گئی ہے, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے مل جائے گی. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
السلام علیکم, میرا نام سعدیہ ہے. یہاں سے جانے کے بعد میں نے رمضان میں دورہ قرآن کروایا تھا, اس میں الحمدللہ ایمان کا لیول بہت اچھا رہا.
یہاں پر آج جب آئے ہیں تو زیادہ تر لوگوں سے یہی سننے کو ملا ہے کہ ایمان کا لیول اچھا نہیں ہے. اس کی وجہ جو سب کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, وہ ظاہر ہے یہی ہے کہ ہم اس ماحول سے نکل چکے ہیں جو ہم روزانہ یہاں پر آ کر پڑھتے تھے قرآن, اور جو انرجی گین کرتے تھے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اب ہم باہر جا کر وہی ماحول بنائیں. یہ وہ باتیں جو ہم پورا سال میڈم سے سیکھتے رہے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں. میں نے جو بات یہاں سے جانے کے بعد سب سے زیادہ سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ اگر لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے تو اس میں لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کا قصور ہوتا ہے جن کو دین آتا ہے. کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ مجھے تو ملے ہیں جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری سستی ہوتی ہے کبھی کبھی, ہمارا نفس غالب آ جاتا ہے, کبھی ہم بہت جلدی لوگوں کی باتوں سے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر جو ایک سستی ہے نا خاص طور پر, یہ بہت زیادہ ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہے کہ ہمیں دوسرے کام جو ہیں وہ اہم لگتے ہیں, اور جو اہم کام ہے اس کو ہم ڈیلے کر دیتے ہیں. یقین کریں کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد, دورے قرآن کے بعد, نمبل کا کورس کیا تھا عربک کا, اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جو بھی کام کروں گی انشاءاللہ اس میں نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے کروں گی کہ اللہ میں یہ آپ کے لیے کر رہی ہوں. اور عربی لینگویج بھی سیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میری فلوئنٹ ہو جائے اور میں بہت اچھی خوبصورتی سے قرآن پڑھوں, خوبصورتی سے حدیث پڑھوں. اس وجہ سے اس میں ایڈمیشن دیا تھا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہے, وہاں جا کے مجھے پتا چلا اور میں بہت پریشان ہو گئی کہ کیسے یہاں پر میرا ایمان کا لیول درست رہ سکتا ہے. لیکن آپ یقین کریں, دو دن بعد ایک نئی لڑکی سعودی عرب سے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آئی, اور اس کے اندر قرآن سیکھنے کی جو تڑپ تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی, شاید ہم میں سے بہت کم لوگوں کے اندر ہو. ہر وقت وہ لڑکی میرے ساتھ چمٹی ہوتی تھی کہ مجھے ایک آیت بے شک بتا دو, ایک لفظ بے شک بتا دو. اگر بیل ہونے میں 5 منٹ ہیں اور ابھی ٹیچر نہیں آئی تو وہ کہتی تھی اچھا اتنی دیر مجھے بتا دو. اگر ہم لائبریری جا رہے ہیں اور راستے میں ہم چل رہے ہیں تو وہ کہتی تھی اتنا ٹائم کیوں ویسٹ کریں, قرآن اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا تھا, مجھے اس کی تفسیر بتاؤ, مجھے اس کا فہم بتاؤ. پھر اگلے دن وہ مجھے سناتی تھی, اور سارا وقت میرا الحمدللہ اس کو ایجوکیشن میں رہ کے میرا ایمان کا لیول اتنا اچھا رہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میرے لیے مدد کی ہے. لیکن اس کے بعد اب میں نے پی ایف اکیڈمی جوائن کی ہے, مجاہدہ اکیڈمی بی ایڈ کے لیے, اور اس کے لیے بھی میں نے نیت یہ کی ہے کہ یا اللہ میں آپ کے درس کے لیے لیسن پلاننگ کرنا سیکھوں گی. میڈم ٹیچر ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں اور میں یہ سیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میں نے اپنا لیسن کیسے پلان کرنا ہے, میں نے اس طرح کیسے درس دینا ہے, اگر چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہے تو کیسے پڑھانا ہے, اگر بڑوں کو پڑھانا ہے تو کیسے پڑھانا ہے. اور پھر وہاں پہ لیکن یہ بات ہے کہ کو ایجوکیشن ہونے کے باوجود نمل میں لیول اس لیے اچھا رہتا تھا ایمان کا کہ وہاں پہ ایک بہت اچھی لڑکی مجھے مل گئی تھی, لیکن یہاں پر ابھی تک مجھے کوئی ملی نہیں ہے اور میرا ایمان کا لیول ویسا نہیں ہے. لیکن میں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ احساس ہی دیا ہے کہ میرا ایمان کا لیول درست نہیں ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے آگے رو رہی ہوں, اگر میں اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا رہی ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم میرے اندر یہ احساس تو موجود ہے, کم از کم میں دور تو نہیں گئی نا, یعنی واپس آنے کے چانسز موجود ہیں. لیکن اگر یہ احساس بھی مٹ جاتا ہے نا, تو پھر یہ الارم جو ہے نا, یہ الارم جو اس وقت ہمارے اندر بج رہا ہے کہ ایمان کا لیول صحیح نہیں ہے, تو یہ الارم بجتے رہنا چاہیے جب بھی ہمارا ایمان کا لیول خراب ہونے لگے. اور ایک اور بات یہ کہ یہ نیک صحبت واقعی ہماری ضرورت ہے. اب مجھے ہمارے محلے میں ایک خاتون نے بلایا ہے کہ انہوں نے نیا گھر بنایا, تو اس کے لیے وہ چاہ رہی تھیں کہ درس ہو جائے, تو انہوں نے مجھے بلایا تھا, تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے میں کیا تیار کروں. تو پھر میں وہی آیات میں نے سوچا میں تیار کروں گی, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اللہ غنی الحمید. اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے نا, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے, ہم اس کے محتاج ہیں. ان آیات کا مطالعہ مجھے تو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے, یقیناً آپ کو بھی دے گا, اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. جزاک اللہ.
ماشاءاللہ بہت اچھا. اس میں جو انہوں نے بات کی نا کہ ایک لڑکی کے ساتھ مل کر کتنا وقت کا استعمال بھی اور ایمان کا لیول بھی بڑھا. میں نے خود جب ماسٹرز میں پنجاب یونیورسٹی میں گئی تو میرے پاس کوئی بھی پڑھانے کو نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اور گھر سے اتنا اچھا ماحول میں چھوڑ کر گئی تھی, وہاں میں نے ایک لڑکی کو پکڑ لیا جس میں ذرا سا مجھے سافٹ کارنر نظر آیا. میں نے کہا میں تمہیں پڑھاؤں گی, اور اس ایک کو جب میں پڑھاتی دوسرے پوچھتے تھے تم کیا کر رہے ہو, وہ ایک اور آ جاتی, اچھا یہ تم تین کیا کر رہے, ایک اور آ جاتی. وہ کرتے 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 پورا ہاسٹل انوالو ہو گیا اس میں. تو یہ ہے کہ ہمیں ایک اکیلا اور 2 11 ایک سے بھی شروع کر کے, بس صرف ایک کسی میں ذرا سا سافٹ کارنر دیکھے, اگر وہ نہیں بھی آگے بڑھتی آپ آگے بڑھ جائیں اور اس کو لے کے شروع کر دیں, تو انشاءاللہ تعالی وہاں بھی اسی طرح ماحول بننے لگے گا. اور یہ جو بات آپ نے کی کہ لیسن پلان کرنے کا, اس پر تو آپ ضرور کام بھی کریں, اور جو آپ کریں ہمیں دیں تو ہم انشاءاللہ باقی اسٹوڈینٹس کے اندر بھی سرکولیٹ کریں گے اس کو. اور بھی جو نئے آئیڈیاز لوگوں کے پاس ہوں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ بعض دفعہ میرے شاگرد ایسے سوالات کرتے ہیں جن کے جواب میرے پاس ہوتے نہیں، اگرچہ میں نے دو تفاسیر رکھی ہوئی ہیں، تفسیر ابن کثیر اور مولانا مودودی کی تفسیر، بعض دفعہ جوابات ان سے حاصل نہیں ہوتے، میری رہنمائی کیجیے کہ پڑھنے کے لیے اس کے علاوہ کیا اور کہاں سے حاصل کروں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوال ہیں کس قسم کے. ہمیشہ ان سوالوں کے لوگوں کو انکریج کیا کریں کہ جن سے عمل بدلے، ایسے سوال جو ریلیونٹ ہی نہیں ان کو لوگوں کو ڈسکریج تو نہ کریں، لیکن ان سے کہیں کہ آپ قرآن پڑھیں تو آگے آتے جائیں گے. اب جیسے میں نے کراچی میں شروع کیا تو لوگوں کو یہ ہے کہ بس اوور نائٹ ہمیں سب کچھ مل جائے، لیکن میں بہت سے سوال ایک طرف رکھتی ہوں، جب آیت آتی ہے پھر جواب کے لیے نکالتی ہوں، تو ان کو میں بتاتی ہوں کہ آپ لوگ مایوس نہ ہو، بس کام کرتے چلے جائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو سوال خود نہ آئے اپنے کسی دوست کو فون کرے، کسی اور کو کرے، مختلف کتابیں وقتاً فوقتاً پڑھتی رہا کریں، تو انشاءاللہ اس سے بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو ملتے چلے جائیں گے. رمضان میں تراویح میں قرآن جیسے دیکھ کر پڑھنے پر مسئلہ ہوا. بھائی کہتے کہ میں نے مختلف مسجد کے امام سے پوچھا ہے، وہ کہتے کہ یہ مسئلہ حنفیہ میں نہیں مسئلہ ہو رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس پر بہت پریشانی ہے اور ایک فتنے کا سبب ہے تو آپ نہ پڑھیں کھول کر، ٹھیک ہے، یا ایسی جگہ پڑھ لیں جہاں وہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے. گھر میں اکیلے بھائی نماز پڑھنے گئے ہوئے پیچھے آپ پڑھ لیں، ان کو کیوں بتاتے ہیں، یہ کیوں ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلکوں کے جھگڑوں سے بچ کے ہی رہیں، اس لیے کہ ان جھگڑوں میں پڑ گئے تو آپ دین سے بھی جائیں گے. میں ہمیشہ اس بات پہ غور کرتی ہوں، اتنی مسجدیں اتنے مدرسے ہونے کے باوجود دین سے بیزاری کیوں ہے، دین سے بغاوت کیوں ہے، مسلمان ہوتے ہوئے لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آنا چاہتے، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو محض جھگڑوں کی، عداوت کی، بغض کی، نفرت کی جگہ بنا لیا. جو بے دین ہے وہ آپس میں کہیں آپ ان کو کام کرتے دیکھیں. فروخ نے کراچی میں میرا یہ جو رمضان کا پروگرام تھا اس کی ایڈیٹنگ کی تھی، کیونکہ یہ کئی سال سے سنتی چلی آئی تھی، تو میں نے کہا کہ ان کو زیادہ بہتر سینس ہے کہ یہ، اور آ بھی سکتی تھی کہ یہ ایڈٹ کر دیں مجھے. یہ ایک اسٹوڈیو میں جا کے ایڈٹ کرتی تھی، تو انہوں نے اس اسٹوڈیو میں جو پیورلی گانے بنانے والی ٹیم تھی اس کو جو دیکھا تھی. آپ کو خود ہی بتائیں گی کہ ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے.
السلام علیکم. میرا کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی خیال نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں گی جو میں کر سکتی ہوں. بہرحال اللہ نے لے لیا، کرم نوازی ہے اس کی. تو ہوا یہ کہ جب میں اسٹوڈیو پہنچی تو ظاہر ہے وہ ایک اپنا میوزیکل اسٹوڈیو تھا، ہر چیز اس میں اسی طرح تھی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹس. آپس میں ان کے تعلقات جو ہیں وہ تو اس قسم کے تھے کہ ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ پورا پورا جو تھا وہ کوآپریٹو تھا. اگر ایک شخص کو کسی جگہ کھڑا کر دیا گیا ہے کسی بھی انسٹرومنٹ پہ تو وہ وہاں سے ہلتا نہیں تھا. یہ ان کا اپنا ٹیم ورک ہے، اور اسٹوڈیوز جو تھے وہ بھی ان کے بہت اچھا تھا. اسپیشلی جہاں میں کام کر رہی تھی وہاں انہوں نے کافی زیادہ وہ ایکو روکنے کے لیے کہ ساؤنڈ جو ہے وہ خراب نہ ہو اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا تھا، تھرموپور وغیرہ لگایا ہوا تھا. اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو تھے وہ ہر وقت ایک دوسرے کے لیے تیار رہتے تھے کام کرنے کے لیے. نائٹ شفٹس ان کی ہوتی تھی وہاں، جس کمرے میں کام کر رہی تھی اس کے ساتھ ہی وہ تھا، وہاں ان کی نائٹ شفٹس ہوتی تھیں. اور آپ یقین کریں ایک سیکنڈ کے لیے ان کا کام نہیں رکتا تھا، سٹاپ واچز ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھیں کہ کس طرح ہمیں جو ہے وہ ایک سیکنڈ بھی لوز نہیں کرنا ہے. اور اپنی مشینز کی وہ بہت اچھی طرح صفائی کرتے تھے. اس چیز کی مجھے ہوا کہ ہم لوگ جو دین پڑھنے والے ہیں اتنی کیئر نہیں کرتے اپنے چیزوں کی، اتنی ڈیلیکیٹ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس اور ان کو ہم کس طرح ویسٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کی بہت کیئر کرتے تھے. اور جہاں کوئی بھی جاتا تھا تو وہ باقاعدہ لکھ کے رکھ کے جاتا تھا میسج کہ یہ میں یہاں اس پوائنٹ پہ چھوڑ رہا ہوں. اگر کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہے یا ایڈیٹنگ کر رہا ہے تو وہ باقاعدہ چھوڑ کے جاتا تھا کہ میں اس پوائنٹ پہ اس کو چھوڑ رہا ہوں اور آپ نے اس پہ، ایون وہ جو ان کے ساؤنڈ لیولز ہوتے تھے اس کو بھی وہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ اس پہ پلاسٹک وہ لگا جاتے تھے، اسکاچ ٹیپ نا، کہ اگر کوئی آ کے بے دھیانی میں بھی ہاتھ مارے یا کچھ کرنا چاہے تو یہ ایک دم سے ہو نہ. اتنی اچھی طرح وہ لوگ کام کرتے تھے اور اتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اپنے کام کے سلسلے میں. باقی جو ان کے تعلقات تھے وہ تو
یہ آ کر مجھے جو وہاں کی باتیں بتاتی تھی ان میں سے جو دو تین چیزیں جو مجھے بہت زیادہ وہ کی کہ ایک تو یہ کہ گانوں کی تیاری میں اسٹوڈیو 24 آورز راؤنڈ دا کلاک یوز ہوتا تھا، جبکہ ہمارے دینی ادارے اگر صبح سے رات تک بھی ہم کام کریں تو کہتے ہیں اٹس ٹو مچ. یہ کوئی بات ہے کہ کوئی آفس ٹائمنگ نہیں، ہر وقت کام ہی کام کام ہی کام. یعنی اکثر لوگ ہمیں مشورہ دیتے نا، یہ کیا تم لوگوں نے بنایا ہوا، خود بھی یہی رہتے اور دن بھی اور رات بھی تمہاری، ہم الہدا کراچی میں بھی ہم یقین کریں بعض وقت رات کا ایک بج جاتا ہے اور ہم میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، کبھی پیپر بن رہا، کبھی ڈسکس ہو رہا، کبھی اسٹوڈینٹس کے مسئلے، کبھی سجیشنز۔ ظاہر ہے 700-800 کی کلاس میں اگر 40 لوگ بھی سجیشنز ڈالیں گے تو وہ کدھر جائیں گی، پڑھنے میں بھی کتنا ٹائم لگتا ہے، ان پہ ایکشن لینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو ہم کبھی اپنے آپ پہ بڑا ترس کھانے لگتے تھے شروع میں، تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس اسٹوڈیو میں 24 گھنٹے کام ہوتا ہے، کسی وقت وہ لاک نہیں ہوتا، بند نہیں ہوتا، تو اس کے مقابلے میں قرآن پڑھانے والے کسی ادارے میں میں نے نہیں دیکھا کہ 24 گھنٹے کام ہوتا ہو۔ آپ صرف کریٹیسائز کرتے ہیں کہ بڑی خرابی ہو رہی ہے، بڑی برائیاں پھیل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن نیکیوں کے لیے کام کرنے والے مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ اس قابل ہوئے ہیں اب تک کہ 24 گھنٹے کے لیے کام شروع کریں؟ ابھی تک ہم اس کے لیے پریپئرڈ نہیں ہوئے، ہمارے پاس ابھی تک ایسی ٹیم نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے کام کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ آپس میں جب ایک دو دفعہ وہاں وزٹ کے لیے گئی، میں نے نہیں دیکھتا ان کو چیختے چلاتے باتیں زور زور سے کرتے، اشاروں میں سمجھتے تھے، ہر کام اشاروں میں ہو رہا ہے، ایسے ایسے یوں، اور آتے اور نکل جاتے، فون بھی ہوتا چھوٹا سا فون اور بند۔ یہ ہمارے جیسے نہیں کہ الہدا کا بھی فون ہو تو آپ کرنا شروع کریں تو باتیں گھنٹوں کرتے چلے جائیں، نہیں۔ لڑکیوں کو اکثر میں روکتی ہوں نا، اسٹوڈینٹس جیسے کالز آتی ہیں ان کی، تو میں نے کہتی ہوں کہ مختصر بات کیا کریں، نہیں وہ چلتی چلی جاتی ہیں باتیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن جتنی دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ لمبی باتیں کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، پھر یہ کہ ہر شخص اتنا ڈیوٹی فل ہے کہ اپنے اپنے، جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مائنیوٹ ڈیٹیل لکھ کے جا رہا ہے کہ میں نے یہ کر لیا، اس سے آگے تم چلو، وقت ضائع نہ ہو۔ ہمارے ہاں یہاں کیا ہوتا ہے، ایک آتا ہے کچھ کر جاتا ہے، وہ ایسی جگہ چیز چھوڑ جاتا ہے کہ دوسرا آ کے دو دن ڈھونڈتا رہے اس کو چیز نہ ملے، کس قدر پریشانی کی بات ہے نا، کہ ہم ابھی تک آرگنائزڈ نہیں، نہ اپنی پرسنل لائف میں، نہ انسٹیٹیوشن بیسڈ۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم نے دین کا کام کرنا تو ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہوگا، اور ہمارے جھگڑے دین کے نام پر ابھی تک صرف مسلکوں کے جھگڑے ہیں، اور عداوتیں ہیں، اور دشمنیاں اور نفرتیں ہیں، اور ایک دوسرے کو نیکی کے کام پر انکریج کرنے کی بجائے اس کی لیگ پولنگ کرتے ہیں کہ تم نہ کرنا کچھ، چونکہ فلانا فلاں ہمارے مسلک سے نہیں، لہذا اس کے ساتھ تعاون نہ کرنا۔ کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے پر کیا کرو، تعاون کرو۔ تعاون کس پہ نہ کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں نہ کرو۔ اور ہم کام کرنے والوں کی بھی جڑیں کاٹتے ہیں کہ وہ بھی کچھ نہ کر سکے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔
ایک بات ان لوگوں میں میں نے یہ دیکھی کہ ان میں سے جتنے لوگ تھے سب تقریباً جیک آف آل ٹریڈز تھے، یعنی اگر ایک شخص ہے اس کی یہ فیلڈ نہیں بھی ہے نا تو وہ پھر بھی سٹینڈ بائی ہو سکتا تھا کہ اگر ایمرجنسی میں کسی کو کوئی پرابلم ہو گیا ہے، کسی کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑ رہی ہے، تو دوسرا جو اس کی جگہ پہ آ رہا ہے اس کی فیلڈ وہ نہیں ہے، اس کی ٹیبل وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آ کے تو وہ ٹائملی وہ کام کر سکتا تھا، جبکہ ہم لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے۔
اچھا، اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں ایک دو جلدی جلدی باتیں کرتی ہوں آپ سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں، پھر ہماری نئی میٹنگ شروع ہوگی۔ سوال لکھا ہے کہ لوگ آپ کی کیسٹس مانگتے ہیں مگر الہدا سے دور ہونے کی وجہ سے کیسٹس لے کر نہیں دے سکتے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ ایسا کہ کراچی میں ہم نے جو رمضان کا فروخ نے ایڈٹ کیا اور اس کے بعد اس کی ساؤنڈ کوالٹی بھی ہم نے امپروو کی، اب اس کو ہم 1000 کاپیز بنوا رہے ہیں قرآن کراچی رمضان سیٹ کی، اور اس کی لو پرائز پہ لا رہے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ اب یہ ہے کہ جس کو بھی وہ چاہیے ہوگی تو خط لکھیں، تو بائی پوسٹ بھی اب انشاءاللہ ان کی پیکنگ اور بھیجنے کا انتظام کر رہے ہیں، اور اس میں اگر کسی کو پیسوں کا بھی مسئلہ ہو تو وہ بھی لکھ سکتا ہے، تاکہ ہم قرآن کا پیغام گھر گھر تک عام کر سکیں۔ یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ نئے ہوتے ہیں، ان کو درس دینا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ ان سے اللہ کی محبت پہ باتیں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ نئے پرانے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہاں کیا کرنا چاہیے؟ میرے ساتھ تو روز ایسے ہی ہوتا ہے، میں نے اب کیا کیا ہے کہ جو سبق صبح پڑھاتی ہوں کلاس میں، عموماً کیا ہوتا ہے کہ شام کے درس میں اسی کو جا کے ریپیٹ کرتی ہوں، لیکن صبح میں زیادہ اسکالرلی ہوتا ہے، شام میں زیادہ پریکٹیکل باتیں ہوتی ہیں اس میں، اور میں نے درس کے نئے ٹاپکس اس سال ڈھونڈے ہیں الحمدللہ۔ مثلاً جیلسی کے موضوع پہ درس کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ جو ہے وہ بڑا ہی ریلیونٹ ہے، وطلو علیہم نبا ابن آدم بالحق۔ اب وہ قصہ میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ سبق سنایا، اور وہ ہر شخص جو ہے نا اس کا مسئلہ ہے، بہن بھائیوں میں جنگ ہے، دعوت ہے، رشتہ داروں میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کا ورک پلیس پہ ہے، سارے معاشرے کے اندر نفرتیں اور عداوتیں ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا جو ہے ایک تکلیف دہ پہلو ہے وہ یہ ہے، تو اس میں اتنے اچھے طریقے سے وہ بیان ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اخلاص نیت پر کل ان صلاتی و نسوکی والا رکوع جو ہے اس پہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی لے کے بیٹھ جاؤ, کس طرح کس طرح قربانیاں دی انہوں نے. اسی طرح جہاں کہیں دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں تو یہی آیات, مَن یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِینِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ. تو یہ جو چند ایک چیزیں جو نئی اب میں پڑھا رہی ہوں, اسی طرح منافقت سے نکلنے کا پروگرام, یہ پانچویں سپارے کے آخر کی آیات جو ہے نا کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی, نماز میں سستی آپ کریں, کتنی زبردست ٹاپک ہے کہ نماز میں جو سستی ہمارے معاشرے میں ہوتی کہ کہیں بھی لے کے اس ٹاپک کو آپ بیٹھ جائیں. اور اس میں یہ ہے کہ منافقت لا الہ ہاؤ لائے ولا الہ ہاؤ لائے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, نہ ان کے وفادار ہیں نہ ان کے وفادار ہیں, صرف اپنے مفادات کے, مفاد پرستی پہ آپ درس دے سکتے ہیں کہ کس کس جگہ ہمارے ہاں مفاد پرستی ہو رہی ہے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ چار نکاتی پروگرام ہے, چونکہ اس دفعہ کراچی کا گروپ ڈفرنٹ بھی ہے اور ماشاءاللہ ذہنی لحاظ سے بھی کافی تیز لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ ڈسکشن میں اور کئی نئی سی چیزیں سوچنے میں بہت ہی لطف آ رہا ہے. اور یہ میرے پانچ سال کے بعد ایک بالکل ہی نیا ایکسپیرینس ہے اور بہت مفید لگ رہا ہے مجھے الحمدللہ. اس میں آپ دیکھیں کہ اس پہ ہم نے کافی لمبی ڈسکشن کی جس سے پہلے کبھی کسی بیچ کے ساتھ نہیں ہوئی. یہ سورت النساء کی آیت نمبر 146 ہے. اس سے پہلے آتا نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دینهم لله. یہ چار نکات ہیں کہ اگر کوئی شخص منافقت سے نکلنا چاہتا ہے. میں اب درس منافقت پہ کیسے دیتی ہوں, پہلے میں منافقت کی علامتیں بتاتی ہوں. جھوٹ بولتا ہے, خیانت کار ہے, دھوکہ باز ہے, وعدہ خلاف ہے مثلا, تو یہ سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہمارے اندر ہے. پہلے ان کو باور کراتی ہوں کہ ہم سب اپنی اپنی منافقت تلاش کریں. جب ان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم واقعی ایک جرم میں مبتلا ہیں, پھر ان کو پروگرام دیتی ہوں کہ اسے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. جیسے منافق کی چار علامتیں ہیں نا پکا منافق, اسی طرح منافقوں سے نکلنے کی بھی چار طریقے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ الا الذین تابوا, توبہ, واصلحوا, اصلاح, واعتصموا باللہ, اللہ سے تعلق, واخلصوا دینہم للہ, خالص نیت کے ساتھ اللہ کے دین پہ چلنا. تو الحمدللہ اس میں خلوص نیت بھی آ جاتی ہے, پھر توبہ کے طریقے بھی آ جاتے ہیں, اصلاح کے طریقے بھی آ جاتے ہیں, اللہ سے تعلق کے طریقے بھی آ جاتے ہیں. بہترین درس بن جاتا ہے. دو آیتیں بھی ملا لیں تو بہت گہری باتیں ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم اگر لوگوں کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے, انہیں ان کی منافقت سے نکال نہیں سکتے اور اپنی نہیں نکل سکتے, ہم یہ سارا کھیل کیا کھیل رہے ہیں؟ یہ کون سا دین ہے کہ اگر ہم دوہرے اسٹینڈرڈ ہیں ہمارے, لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتے ہیں اور پیچھے کچھ اور کرتے ہیں. یہی تو منافق کی علامت ہے کہ شر الناس, یعنی سب سے بدترین انسان قیامت کے دن وہ ہوگا جو دو چہروں والا ہوگا. سامنے کچھ ایک طرف سے کچھ کرتا ہے, پیچھے کچھ کرتا ہے, سامنے کچھ نظر آتا ہے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ منافقت ہمارے پڑھے لکھے دیندار مسلمانوں کے اندر بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ ہم سب کا معاملہ ہے اور سب کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہم سب اپنے آپ کو ایسی آیات یاد کراتے رہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہر پارا دیکھتے جائیں اور جو آیتیں آپ کے دل کو لگتے جائیں آپ ان کے اوپر درس دینا شروع کر دیں, آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں آپ کے اپنے اندر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ مند ہوتی جائیں گی. جو لوگ ایمان کا لیول کمزور ہونے کی شکایت کر رہے تھے وہ یقیناً ہی آج محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس مجلس میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ لیول, ایک ڈگری کسی کا, دو کسی کا, دس ضرور اوپر ہوا ہوگا. اور اسی لیے یہ میٹنگ رکھی جاتی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پکڑ کے کھینچ کے پھر اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے. دنیا میں نیکی کے اللہ کے نام پہ جو قافلہ بنا وہ قیامت کے دن تک قائم رہے. آئندہ کے لیے جب بھی آپ آئیں ایک نوٹ بک اور پین ضرور ساتھ لائیں, اور فرحانہ جب خط جائیں تو اس کے اندر یہ ریمائنڈر سب کے لیے ہو. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ہم کہنا چاہتے ہیں, کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں, کوئی شکایت لکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس قلم نہیں ہوتا اور ہم رہ جاتے ہیں یا اپنے پاس نوٹس نہیں لکھ کے لے جاتے. اب دیکھیں آج کتنی باتیں ہوئیں, ٹھیک ہے ریکارڈ ہوگی مگر کس کس کو کیسٹ ملے گی؟ اگر یہ چند نقطے اپنے پاس لے, آپ یقین کریں کہ جب میں خود دین سیکھ رہی تھی تربیت کے مرحلے میں تھی, 1975 کی آج سے 25-26 سال پہلے کی ڈائری میرے پاس موجود ہے اور اس میں میں نے اپنے لائحہ عمل لکھے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. آج میں وہ کھولتی ہوں تو میں کہتے ہیں الحمدللہ جو میں نے 25 سال پہلے سوچا وہ آج ہو رہا ہے. اور اگر وہ میں نہ لکھتی, نہ اس پہ غور کرتی, نہ اسے کرنے کی کوشش کرتی تو اس طرح تو زندگی ضائع ہو کے رہ جائے گی. پھر یہ کہ بعض اوقات یہ پریشانی ہوتی کہ بہت سے لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آ رہے, آپ بالکل بھول جائیں کہ بہت سے کیوں نہیں آ رہے. میں نے خود جب کام شروع کیا تو ایک دو سے شروع کیا. ایک دو کی اگر اخلاق میں تبدیلی آ جاتی ہے نا, اس کے اندر پولائٹنس آ جاتی, اس کا معاملہ اچھا ہو جاتا, اس کی منافقت ختم ہو جاتی, تو آپ دیکھیں وہ چلتا پھرتا اشتہار ہو جاتا ہے. ہر جگہ آپ کا اشتہار ہے, اچھا یہ فلاں کے اسٹوڈنٹ ہے, فوراً وہ ایک سٹیمپ لگا دیتے, اچھا فلاں کے اسٹوڈنٹ ہے, ان کے اندر یہ چیز تو ضروری انشاءاللہ ہوگی, ان کا اخلاق تو اچھا ہی ہوگا, یہ ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے. آپ دیکھیں کہ دین اسلام پہلے دور میں کیسے پھیلا, کس طرح شروع ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت 99% لوگوں نے کی, ایک سب میں اسلام لایا, اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو 100% لوگوں نے آپ کی موافقت کی. جو ایک سے کام شروع ہوا وہ ہنڈریڈز پہ جا کے ختم ہوا. کیسے ہوا؟ پہلے ہی دن نہیں, 13 سال تک گنے چنے لوگ تھے صرف 7. تو ہمیں تو 13 سال نہیں ہوئے اس فیلڈ میں ابھی, تو ہم کیوں پریشان ہیں کہ ایک اور دو لوگ ہیں؟ ایک اور دو بھی چراغ جلا دیں تو کم از کم آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کیا, اسکول والوں نے مجھے زبردستی بلایا تھا کہ آپ ہمارے اسکول میں پڑھائیں, لیکن میں ان کے نصاب سے مطمئن نہ تھی اور کچھ اور مسائل کی وجہ سے اسکول چھوڑ دیا, لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے نہیں چھوڑا. بالکل انہوں نے مجھے کہا کہ جیسا نصاب آپ ہمیں بتائیں گی ویسا ہی ہم اپنے اسکول میں شروع کریں گے, لیکن میرے لیے مسئلہ ہے کہ میں انہیں پورا نصاب فراہم کرنے سے قاصر ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ نصاب کیسے بناؤں کیونکہ بچے چھوٹے ہیں, نرسری سے لے کر 10 تک اسکول ہے. جبین اسکول چلا رہی ہیں, اور کون اسکول چلا رہا ہے؟ یہ اسکول کسی میں کام کرے اور سلیبس کے سلسلے میں ہیلپ کر سکتا ہو تو اپنے آپ کو آفر کرے. جنہوں نے یہ مجھے لکھ کر دیا ہے یہ ان سے ضرور رابطہ کریں. یاد رکھیں ہم آپ کی مدد کے لیے ہم وقت تیار ہیں. کوئی مسئلہ آپ کو آئے آپ لکھ سکتے ہیں ہمیں, بے تکلف ہو کے لکھیں خط, چاہے لمبا چوڑا خط نہ لکھیں, اتنا ہی مسئلہ لکھ کے بھیج دیں کہ ہمیں مدد چاہیے. ہم صرف آپ کو اگر اتنا بھی بتا دیں کہ فلاں سے مل لو تو مسئلہ حل ہو جائے. بھی یہ دیکھیں ہمارا سے بھی آپ ملیں, کس طرح کام کر رہی ہے ماشاءاللہ. کلرز آف اسلام والوں سے آپ مل لیں. اگر سارے اسکول کا سلیبس نہیں بدل سکتا, ایک کلاس کا ایک سبجیکٹ بھی بدل گیا تو ہماری اچیومنٹ ہے. چھوڑنا نہیں اسکول آپ نے, ان کے اسٹاف کو لے لیں اور ان بچوں کو لے لیں, اور کچھ نہیں تو دعاؤں سے شروع کر دیں. کوئی اچھی کتابیں جو کہانیوں کی ان سے شروع کر دیں. سلیبس سے زیادہ میرے خیال میں ٹیچر اہم ہوتا ہے. جو کچھ آپ دے سکتی ہیں ان کو اپنے اخلاق سے, کیونکہ بچوں کا آئیڈیل ان کے استاد ہوتے ہیں, گھر آ کے بھی استادوں کی باتیں کرتے ہیں, انہی کا سلیبس اچھے طرح آپ پڑھا سکتے ہیں. اس لیے کبھی اس بات پر نہ جائیں کہ سلیبس اچھا نہیں. یہ ایک کہتی ہیں کہ میں نے ایک جامعہ کے پرنسپل سے عربی فاضل کرنے کی بات کی, ان کا جواب سن کر انہوں نے کہا کہ ہم صرف اپنی جامعہ کی طالبات کو پڑھاتے ہیں. میرے دل میں اتنا خیال ہے کہ میں الہدا کی کتنی خدمت کر رہی ہوں, ان کی بات سن کر بار بار ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ مجھے بھی الہدا میں پڑھانا ہے. پلیز مجھے بھی کسی خدمت کا موقع دیں, الہدا کی کوئی خدمت میرے لیے, کیونکہ گھر پہ میں کام کر کے مطمئن نہیں ہوں. آپ دیکھیں کہ کسی جنگل میں بھی بیٹھ کے آپ ایک شخص کو اچھی بات بتائیں گے تو یہ الہدا کی خدمت ہوگی. الہدا کی کیا, دراصل اسلام کی خدمت ہوگی. تو اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں, تعصب ہم پیدا نہیں کرتے کہ آپ صرف ہمارے ہی بن کے رہ جائیں, آپ اپنے رب کے بنیں. ہم یہ جو آپ کو جمع کرتے ہیں نا, اور چند باتیں, یہ صرف وتواصو بالحق وتواصو بالصبر کے تحت, باقی آپ کی ساری وفاداریاں جو ہیں وہ اپنے رب ہی کے ساتھ ہونی چاہیے. جواب بھی آپ نے اللہ ہی کو دینا ہے, جزا بھی وہاں سے لینی ہے. ہم تو صرف مددگار ہیں آپ کے, اور آپ ہمارے. کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ, قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو آپ انصار اللہ ہیں. یعنی اگر آپ میری مدد بھی کر رہے ہیں تو اصل میں کیا ہے؟ انصار اللہ. میرے ساتھ بھی تعاون اللہ کی خاطر ہے, میری خاطر نہیں, یہ مجھ سے جزا کے لیے نہیں. آپ پی ایف کالج میں درس کے لیے آتی رہی ہیں, آپ کب آئیں گی؟ ایسے کہ میں آنا تو چاہتی ہوں لیکن میں جب آتی ہوں تو ایسے مصروف ہو جاتی ہوں کہ میں بھول جاتی ہوں. آپ پرنسپل سے بات کر رکھیں تو نیکسٹ وزٹ پہ اگر چھٹیاں نہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہو جاؤں گی. تو اگر وہ چاہیں تو مجھے کراچی خط لکھ کے بتا دیں, اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میرے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو دعوت کس طرح دی جائے. لوگ منہ پہ تو آنے کا وعدہ کرتے ہیں, بعد میں کوئی نہیں آتا. اگر ایک بھی آ جائے تو کافی ہے, اور ایک کو کہیں وہ ایک اور کو لے آئے, اور وہ ایک پھر ایک اور کو لے آئے. میں نے تو اس طرح لوگوں کو بلایا تھا جب شروع میں, صرف ایک کو بلا لیں. وہ جو گل خان نے وہ شلجم کھینچا تھا جو زمین سے نکالا تھا, گل خان کا شلجم, وہ گل خان کا شلجم دوسری جماعت کی کہانی تھی. ہوا یہ کہ شلجم کھینچنا تھا زمین سے, تو وہ کھینچا نہیں جا رہا تھا, تو گل خان شلجم کھینچ رہا تھا, اس کو اس کی پتہ نہیں بیوی کھینچ رہی تھی, اس کو اس کا بیٹا کھینچ رہا تھا, اس کے پیچھے کوئی اور, اس کے تو 10-20 آدمی جو لگ کے ایک دوسرے کو کھینچ رہے تھے, تو وہ شلجم کھینچایا. تو دین کا کام بھی ایسا ہوگا, آپ صرف ایک کو پکڑ لیں, اور وہ اس کو کہیں ایک کو تم پکڑ لو آگے, اور اس کو کہیں وہ ایک کو پکڑ لے, اور اس طرح وہ جو فزکس کا ایک اصول چین ری ایکشن سے لوگوں کو اکٹھا کرے. جی اسلامیات کا 9-10 کا لفظی ترجمے کا بہت آگیا ہے. اس سال آپ ان کو سلیبس پڑھائیں, اگر وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے تو اگلے سال پورا قرآن پڑھنے کو آ جائیں گے. یہی بچیاں جن کو 9-10 کا آپ کورس کرا دیں گی ان پر احسان کرتے ہوئے, تو کیا ہوگا, وہ میٹرک کی چھٹیوں میں آپ سے پورا قرآن پڑھیں گی انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان کو محبت سے, خیر خواہی سے, بغیر کسی لالچ کے یہ دے ڈالیں. یہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ کام کرنا چاہتی ہوں لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں. 2 بجے تک کمیونٹی سینٹر سے واپس آتی ہوں, اس کے بعد شام کو پڑھانا چاہتی ہوں مگر امی بیمار ہیں, حقوق و لباد بھی ادا کرنے ہیں. یا آپ جو صبح ہی کر لیتی ہیں نا وہ بھی کافی ہے, کمیونٹی سینٹر تک بھی جو آپ نے کر لیا کافی ہے, اب شام کو آپ خدمت ہی خدمت کریں. مجھے آپ سے مشورہ چاہیے کہ 2 دفعہ کراچی لکھا اور بعد میں الہدا سے معلوم کہ خط ڈاک کی خرابی کی وجہ سے نہیں پہنچے. جی اصل میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھے, کراچی ڈاک بہت لیٹ پہنچتی, کم از کم 15 دن میں خط پہنچتا ہے. اگر بہت ارجنٹ مسئلہ ہو تو ٹی سی ایس کریں یا فیکس کریں, اور اگر نارمل ہو تو آپ بے شک پھر نارمل ڈاک میں آپ بھیج دیں. اور بعضوں کا ٹی سی ایس بھی 3rd دن جا ملتا ہے. ایسا ہے کہ 5th بیچ کی میٹنگ آفیشلی ختم ہو گئی ہے, اور اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو جو آپ مجھ سے کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے, وہ لکھ کے چھوڑ دیں اپنے ایڈریس کے ساتھ, انشاءاللہ آپ کو جواب بھیج دوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.